আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া খাতিমিন নবিয়্যিন সাইয়্যিদুল মুরসালিন আনিসুল গরিবিন রাহাতিল আশিকিন মুরাদুল মুশতাকিন সাইয়্যিদুল আরব ওয়াল আজম সাইয়্যিদুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন সাইয়্যিদিনা ওয়া হাবিবিনা নবিয়্যানা ওয়া করিমিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. وابيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمه للارامل. مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ بابرکت محفل، یہ سعادت کا ایک تسلسل ہے اور دینی آگاہی اور پاکان ملت اور اکابر اسلام کے ساتھ اپنی عقیدت اور والہانہ عقیدت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور ان کی خطوط زندگی پر اپنی زندگی کو استوار کرانے کی ایک اور نشست ہیں، جو تسلسل کے ساتھ ہمارے محترم بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ جناب محمد الیاس تنبی صاحب اور ان کے برادر اکبر جناب محمد یونس تنبی صاحب، یہ جو شخصیات ہیں دینی محبت میں، دینی غلبے میں اور اسلامی معاملات کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا والہانہ ثبوت دیتے ہوئے الحمدللہ اس تسلسل کے ساتھ اس محفل کی ایک اور نشست کو انہوں نے آپ کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے احسن انداز میں سجایا ہے. مجھ سے قبل قبلہ قاری صاحب قبلہ مدہ ذیلہ العالی نے آپ کے سامنے ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ ایک اور اعلان بھی حضور سلطان عالم مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے عرس پاک کے حوالے سے ہمارے محترم بھائی قبلہ محمد یونس تنبی صاحب کے دولت خانے پر جو ایک محفل اور منعقد ہونی ہے، اس پر بھی آپ کو گویا کہ مطلع کیا. آج کی نشست الحمدللہ چند بزرگوں کی، یوں تو تمام اکابر اور تمام اسلاف، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت عظام، جملہ اولیاء کاملین المہدیین الراشدین کی بارگاہ معلی میں اصال ثواب اور ان کی زندگی کو جو اللہ رب العالمین نے اپنے کمالات کا مظہر بنایا تھا، اس کے اظہار کے لیے یہ محفل تو ہے، لیکن بالخصوص اس محفل کو چند بزرگ ہستیوں کے ساتھ خاص طور پر نسبت ہے. ایک تو سب سے عظیم ہستی حضور سلطان العارفین سلطان عالم قبلہ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مبارک، اور اس کے ساتھ بھی آج کی اس محفل کو نسبت ہے، اور استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری مصری الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اہل سنت و جماعت کی ایک برگزیدہ شخصیت رہی ہیں، ان کے سال ثواب کے حوالے سے بھی، اور ان کے ساتھ جو ہمارے الیاس بھائی کی اور اس پورے گھرانے کی قاری صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ جو والہانہ عقیدت ہے، اس کے اظہار پر بھی محض اللہ کی رضا کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ اور پھر ہمارے ان دونوں دوستوں اور دونوں بھائیوں کی والدہ ماجدہ رحمہ اللہ کی اصال ثواب کے لیے خاص طور پر انہی بزرگوں کی وساطت سے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی نیک نیتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین جذبہ دینی حمیت اور دین کی تبلیغ اور دین کے معاملات کے حوالے سے جو انہوں نے انعقاد کیا ہے، تو اللہ رب العالمین دینی محبت کا بہترین اجر و صلہ انہیں اور آپ تمام حضرات جو دور دراز صرف دین اور اسلام کی محبت میں اور اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کے حبیب کی محبت میں جمع ہوئے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو بھی یہ حصہ نصیب فرمائے۔ وقت کے اختصار کے ساتھ چند باتیں جو ان خاص بزرگوں کا جو نام لیا گیا ہے ان کے حوالے سے صرف ذکر کر دی جاتی ہے تاکہ قرینہ اور بات واضح ہو جائے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بڑے واضح طور پر انسان کی تخلیق کے مقصد کو ذکر کیا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ ہم علماء کی خدمت میں بیٹھ کر اس آیت کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اکثر محافل میں بزرگ ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری زیست اور ہماری تخلیق کیوں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اس سوال کا بڑا خوبصورت جواب دینے کے لیے اسی آیت کریمہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور انسان کے لیے بہت بڑا قیمتی سوال ہے اور اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا نہیں بلکہ سب سے پہلا سوال اور سب سے قیمتی سوال یہ ہے کہ اس کو بنایا کیوں گیا ہے۔ کیا یہ آسمان کافی نہیں تھے؟ کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟ کیا اس تختہ زمین پر زینت کی کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں پیدا کی گئی؟ اس آسمان، اس عالم بالا کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو عظمت میں کوئی ایک گوشہ بھی اس کا کم ہو لیکن اس کے باوجود انسان کو بنایا گیا؟ تو یہ ہماری زندگی کا ایک سب سے بڑا سوال ہے، اور یہ اسلام کی حقانیت ہے اور یہ دین اسلام کا خاصہ ہے، اور بلکہ میں کہوں تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کا خاصہ ہے کہ انسان کے بنیادی سوالات کا جوابات صرف قرآن مرحمت فرماتا ہے۔ دیگر مذاہب کی کتابوں کو اگر پڑھ لیا جائے اس میں یہ سوال ہمیں سرے سے کہیں نظر نہیں آتا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تورات کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں یا دیگر اور کتابوں کو دیکھ لیں، یقیناً اس میں وہ احکام ہوں گے لیکن تبدیلی کے بعد اب اس میں وہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ قرآن مجید فرقان حمید واحد اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے جو ہمیں توجہ کرنی ہے، غور کرنی ہے کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہماری منزل کیا ہے، اس کے بعد کی منزل کیا ہے، اور یہ دورانیہ جو ہم گزارتے ہیں اور یہ عمر کا جو دورانیہ گزر رہا ہے، آخر اس سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا ہے، اور اس فائدے کا حاصل کیا ہے، کہ یہ وقتی فائدہ ہے یا اس کے اندر دوام ہے، یہ وہ انسان کے بنیادی سوالات ہیں جس کے اوپر یہ زندگی کو کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ سوال انسان کے اندر ہر لمحہ اٹھتا بھی ہے لیکن انسان اس کی طرف توجہ نہیں کر پاتا، یا کچھ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں اٹھتا ہی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے فکر کرنے والے جن کے لیے اٹھتا ضرور ہے، لیکن بہت سے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے جواب سے اپنے آپ کو آشنا کر کے اپنی زندگی کو کسی اصول کے تحت ڈھالنا چاہتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اس کو پیدا کیوں کیا گیا، تاکہ اسی بنیاد کے پر وہ اپنی زندگی کو استوار کر سکے۔ تو قرآن کریم نے بڑے تسلسل کے ساتھ، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کثرت سے ہم علماء سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کو سنتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، کچھ باتیں اسی حوالے سے میں آج کے درس میں، کیونکہ قبلہ قاری صاحب کا عرس مبارک ہے اور قبلہ سلطان عالم مخدوم سمنانی رضی اللہ عنہ وارضاہن کا عرس ہے، تو انہوں نے جو پوری زندگی جس مسئلے کے لیے بیان کی ہے اور اب پوری زندگی کا جو نچوڑ اور ان کی تعلیم کا جو حاصل یہی ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا، اور تلاش کر کے وہ خود اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو ان کے ذہنوں میں سوال اٹھایا تھا اس کے جواب کو پایا، جواب کو پا کر وہ منزل کو پہنچ گئے، اور منزل کو پہنچنے کے بعد انہوں نے اس جواب کو اپنے دل ہی میں محفوظ نہیں کیا بلکہ آنے والی حضور کی امت تک کے لیے اس سوال کے جواب کو بھی عام کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کئی دہائیاں لگائیں جنگلوں میں جا کر ریاضتیں کی، کثرت گویا کہ اسفار انہوں نے کیے، کئی اساتذہ کے سامنے انہوں نے زانو تلمس کو خم کیا، گراں قدر مشقتیں انہوں نے اٹھائی، پھر جا کر انہوں نے زندگی کے مقصد کو جانا اور اس کے عرفان کو جانا، اور پھر یہ ہم پر بڑا انہوں نے یہ احسان کیا کہ بغیر مجاہدات کے اور بغیر مشقتوں کے اپنی مضبوط کتابوں کے اندر، اپنے ملفوظ کے اندر، اپنے ارشادات کے اندر انہوں نے ہمارے لیے یہ بنیادی سوال ذکر کر دیے کہ کہیں ہم اور اپنی زندگی محنتوں میں لگا کر اس کو کہاں تلاش کر سکتے رہتے ہیں، کہ ہم بنیادی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے، تو کون تھا جو جا کر اس اصل مقصد کو سمجھتا اور اس اصل مقصد کو جانتا؟ تو ان بزرگوں نے یہ کیا کہ جب اپنی تمام تر تعلیم اور تمام تر تحقیق کو اس نچوڑ پر پہنچا کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو جان لیا کہ کس طریقے سے بندہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانے، وہ کیا ہے جو ابھی میں ذکر کروں گا، تو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ اور بڑی سخاوت اور فیاضی کے ساتھ وہ سوال بھی انہوں نے ذکر کر دیا اور جواب بھی ذکر کر دیا. اور ان کی کتابوں سے ہمیں یہ مسئلہ ملتا ہے اور یہ فکر ملتی ہے کہ انسان سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ کرے اور اس بات کی طرف غور کرے کہ آخر اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے. تو پھر جواب قرآن کریم ایک ہی دیتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ قرآن کریم کا بڑا مضبوط جواب ہے اس پہلے سوال کے اوپر کہ انسان کو ہم نے جو پیدا کیا ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدوہ فرماتا ہے انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اس میں حکمت کیا ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اور پھر انسان سے مقصود اللہ رب العالمین جل مجدہ کی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے عز و نیاز کے سجدے پیش کرے اور اس کی کبریائی، اس کی بڑائی اور اس کے مقام متکبر کو ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجزی اور ذلت کی طرف لے جائے اور بے اعتبار شکر کے اس نذرانے کو پیش کرے جو عبادت کی اصل صورت ہے. تو قرآن کریم نے یہ جو ذکر کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں اسی سے اس بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اس کا معنی تمام مفسرین نے جو کیا ہے اس آیت کو اور کھولا ہے اور کھول کر ہمیں اس معنی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ جو بات ذکر فرمائی کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا معنی کیا یعبدون ای یعرفون، یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہر انس و جنس کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اس لیے کہ عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی. جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کی عبادت کیسے کریں گے، جس کی پہچان ہی ہمارے پاس نہیں ہے اسے مسجود کیسے بنائیں گے، جس کا پتہ ہی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کی عبادت کس طرح کی جائے گی. تو یقیناً اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور معرفت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی ذات کا سب سے کامل عارف جسے بنایا وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اور اپنی پہچان سے ہمیں واقف کرانے کے لیے اپنی بارگاہ کے سب سے بڑے عارف اور سب سے بڑے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، اور حضور کی ذات مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت، اپنا پتہ، اپنی رضا، اپنے غضب، اپنی خوشنودی کی تمام چیزیں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر لی، اور جس نے اپنے آپ کو اس سے جوڑ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بتائی بھی چیزوں سے جوڑ دیا، تو دراصل وہ حضور سے نہیں جڑا، حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین سے جڑ گیا. اس لیے کہ حضور سے جڑنا ہی اللہ سے جڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے پیغام اور اللہ رب العالمین کی معرفت کے اصل عارف جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. ہم تو ہم سارے انبیاء بھی تمام چیزوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اس عرفان کی خیرات کو مانگتے ہیں جس کا ثبوت میدان محشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے تمام انبیاء کرام کو جمع کر کے پیش کر دیا جائے گا. اس کو اس انداز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ تمام انبیاء نے مصلے پر آگے کیا اور حضور کے پیچھے سارے انبیاء نے نمازیں ادا کی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اہل سنت کی تقریباً صحیح حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ مصلے پر وہ جائے گا. علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب کئی قسم کے ماہرین موجود ہوں تو پھر مسلح کس کے حوالے کیا جائے اور آگے کون بڑھے؟ تو کہا گیا کہ جناب جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہو اس کو آگے کیا جائے گا. کہ قرآن پڑھنے والے اس میں کئی لوگ ہیں تو پھر کس کو آگے کیا جائے گا؟ فرمایا جو قرآن کے معنی اور مفاہیم اور تفسیر کو سب سے اچھا جانتا ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا، یعنی جو سب سے بڑا عالم ہوگا اس کو آگے کیا جائے گا. پھر سوال یہ ہوا، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے یہ مسئلہ، کہ پھر سوال یہ ہوا کہ یہ چیز سب میں اگر مشترک ہو کہ ایک مجمع ایسا ہے جس میں سارے قاری ہیں، پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ جناب اگر سارے بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں تو اس میں پھر مسلح پر وہ آئے کہ جو ان میں سب سے زیادہ دین کی معلومات رکھتا ہو. پھر سوال یہ ہوا کہ اس مجمع کے اندر سارے ایسے ہیں جو دین کی سب سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، تو پھر پوچھا گیا کہ جناب پھر یہ دیکھ لیا جائے کہ پھر ان میں سب سے زیادہ عمر والا وہ جو ہو اس کو پھر آگے کیا جائے تاکہ وہ مسلح کے اوپر آئے، اور اس کی بزرگی اس اعتبار سے ہوگی، نسب کے اعتبار سے بھی اور تقوی کے اعتبار سے، کہ پھر اس کو مسلح پر کیا جائے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرات انبیاء نے مسلح پر پیش کیا تو یقیناً اس بات کو دیکھ کر ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور ہی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذات کے عرفان کو پانے والے ہیں اور دین کے مفہوم و مراد کو سمجھنے والے ہیں، اور یقیناً حضور کا مسلح پر سب سے آگے ہونا اور حضرت آدم جیسی شخصیت جو اول بشر ہیں ان کا پیچھے ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وجود اس وجود کائنات کے اندر، اس رنگ و بو کی کائنات کے اندر اگر کوئی بشری جامع پہن کر آیا ہے تو وہ یقیناً سب سے پہلے حضرت آدم تو آئے ہیں، لیکن اسی حضرت آدم نے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلح پر آگے کر دیا تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کر دیا ہے کہ یہ تو وہ اس وقت تھے جس وقت میں خود بھی موجود نہیں تھا. اور یہی بات پھر علامہ ابن کثیر نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی دلیل بھی بنائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سارے صحابہ موجود تھے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لمحات ظاہری میں اور آخری لمحات کے اندر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مسلح پر آگے کیا اور 17 نمازیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی موجودگی میں پڑھائی تھی تو اس بات کا اعتراف تھا کہ ابو بکر جو ہے وہ قرآن میں بھی سب سے بڑا عالم ہے، وہ قرآت میں بھی سب سے بڑا عالم ہے، وہ عمر میں بھی سب سے بڑا عالم ہے اور تقوی میں بھی سب سے بڑا عالم ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک منبع اور سرچشمہ اور سب سے بڑا وسیلہ ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی معرفت کو ہم تک پہنچانے کا، یہ متفقہ مسئلہ ہے. ہم توحید کے مسئلے کو اگر پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلی معرفت اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر عقیدہ رکھا جائے، اللہ رب العالمین کی توحید پر عقیدہ رکھا جائے. اور توحید کا معنی کیا بنا؟ توحید کا معنی یہ ہوا کہ اس رب کا ایک ہونا، اس رب کا ایک ہونا اور واحد ہونا. اس میں پھر علماء نے اختلاف شروع کیا کہ جناب واحد ایک ہونا تو ایک تو کئیوں کے مقابلے پر ہوتا ہے، مثال کے طور پر جب ہم عدد کو شمار کرتے ہیں، یعنی ایک دو چیز اگر ہم اٹھائیں اور دو میں سے ایک کو الگ کریں ایک کو الگ کریں تو دونوں عددی طور پر ایک ایک ہوتے ہیں. یہ مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ لطائف میں اس پہ بحث کی ہے توحید پر، اس لیے میں اس بات کو لے رہا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین ایک ہے لیکن وہ کیسا ایک ہے؟ حضور نے ذکر فرمایا، قرآن نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم ذکر کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ کہہ کر ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو یہاں پر حضرات صوفیہ اس بات کو اٹھا کر اور اس کو کلیئر کرتے ہیں اور توحید میں بندے کو مضبوط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو وہ ایک کس طرح ہے؟ کیونکہ ایک کی کئی قسم ہوتی ہیں، جس کو ہم واحد عددی بھی کہتے ہیں، واحد جنسی بھی کہتے ہیں، واحد نوعی بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے موجود، مثال کے طور پر دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یعنی دو سر رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی چیز جو دو مستقل وجود رکھتی ہے وہ سامنے آپ نے رکھ دی ہے، اس میں سے ہر ایک ہر دونوں کے مقابلے میں ایک ہے. اس کو دیکھیں گے تو یہ اس کے مقابلے میں ایک ہے اور اس کو دیکھیں گے تو یہ اس کے مقابلے میں ایک ہے. تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ واحد عددی ہے، یعنی شمار کرنے میں جس طرح کہ ایک دیکھیں 1 2 3 4 ایک دو تین چار آپ جب ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک ایک تو ہے لیکن اس کے بعد دو بھی ہوتا ہے، پھر اس دو کے بعد تین بھی ہوتا ہے. تو اللہ ایک ہے تو کیا اس اعتبار سے ایک ہے جو یہ عدد ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں، ورنہ شرک ہو جائے گا، یہ تو وجود میں شرک ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایک اگر عدد کے اعتبار سے ہو کہ ایک کے بعد دو آتا ہے، دو کے بعد تین آتا ہے اور تین کے بعد اگر چار آتا ہے
تو اگر اس معنی میں اللہ کو ایک مانا جائے تو یہ تو کفر ہے، اس لیے کہ اس ایک کے بعد پھر دوسرا بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ایک ایسا تو نہیں کہ اس کے برابر کا ایک دوسرا ہے تو پھر وہ ایک ہے، نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھے آپ؟ تو اللہ رب العالمین ایک ہے، واحد ہے، لیکن حضرات صوفیہ اس کو کلیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ واحد ہے، تو واحد ہی نہیں ہے کہ جس میں ایک کے مقابلے میں پھر ایک ہوتا ہے، کب وہ نہیں ہے. اسی طرح کبھی ایک جو ہے وہ جنس کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے. جس کو آسان کر کے اگر آپ دیکھیں کہ جنس کے اعتبار سے ہر جنس اپنے اعتبار سے ایک ہوتی ہے، اگر ایک جنس کی چیز کو آپ اٹھائیں تو وہ اس جنس میں ایک ہے، اور دوسری چیز کو اگر آپ اٹھائیں تو وہ اس جنس میں ایک ہے. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ ایسا ایک نہیں کہ جس کو جنس میں تقسیم کیا جائے. پھر کبھی کبھار منطق کے اصطلاح کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ نوع، جیسے انسان ہے، انسان تو آپ بھی انسان، میں بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، زید بھی انسان، بکر بھی انسان، عمر بھی انسان، عبداللہ بھی انسان، عبدالجبار بھی انسان، یہ سارے انسان جب جمع ہو جاتے ہیں کس کے نیچے؟ ایک نوع کے نیچے، اس کو ہم انسان کہتے ہیں. عبداللہ بھی انسان ہے، عبدالجبار بھی انسان ہے، زید بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے. اب یہ درجنوں آدمی بن تو گئے، فرد تو بن گئے، لیکن یہ فرد جس کے نیچے جمع ہوتے ہیں اس کو انسان کہا جاتا ہے. یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، نام ان کے الگ ہیں، لیکن جب ان کو جمع کریں گے، جب اس کو جمع کریں گے تو وہ انسان ہوگا. تو جس کے نیچے کئی افراد آ جاتے ہیں اس کو نو کہتے ہیں. تو نو کے اندر بھی ایک ہوتا ہے، جس طرح کہ انسان ایک ہے لیکن اس کے افراد کئی بن جاتے ہیں، کروڑوں بن جاتے ہیں. انسان ایک ہے تو یہ بھی انسان، یہ بھی انسان، یہ بھی انسان. تو پھر اللہ رب العالمین جل مجدہ ایک کیا نو کے اعتبار سے ہے؟ اس میں بھی اگر کہیں گے تو یہ شرک ہے. یہ اس لیے میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ ایک کا لفظ جب بھی بولا جائے گا وہ یا تو جنس کے مقابلے پر بولا جائے گا، یا نو کے مقابلے پر بولا جائے گا، یا عدد کے مقابلے بولا جائے گا. اب سوال یہاں پر دہریہ اور ملحد ہم سے یہ کرتے ہیں کہ جناب، اس کا جواب بھی حضرات صوفیہ نے دیا کہ جب رب کو ایک کہتے ہو تو کس کے مقابلے میں ایک کہتے ہو، کس چیز کے مقابلے میں ایک کہتے ہو؟ کیونکہ ایک جب بھی کہیں گے تو یا تو اس کو عدد میں شمار کیا جائے گا، یا اس کو جنس میں شمار کیا جائے گا، یا نو میں شمار کیا جائے گا. تو اس اعتراض کو حضرات صوفیہ اٹھا کر پھینکتے ہیں، کہتے ہیں ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، نہ عدد کے مقابلے پر، نہ نو کے مقابلے پر، نہ جنس کے مقابلے پر، ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں. اور واحد ہم نہ واحد عددی مانتے ہیں، نہ واحد جنسی مانتے ہیں، نہ واحد نوعی مانتے ہیں، بلکہ واحد حقیقی مانتے ہیں. اور سمجھنا چاہتے ہیں تو سن لو، جیسے مصطفیٰ نے ایک بتایا تھا ویسے ہی مانتے ہیں. جس طرح حضور نے ایک بتایا تھا اس طرح ہم ایک مانتے ہیں کہ جو جز میں تقسیم ہونے سے پاک ہے، جو فنا ہونے سے پاک ہے، جو جگہ میں آنے سے پاک ہے، جس کی مثال دی جائے وہ اس سے بھی پاک ہے، اس سے کوئی پیدا ہو وہ اس سے پاک ہے، اس سے کوئی پیدا ہوا وہ اس سے بھی پاک ہے. تو یہ معرفت ہمیں کس نے عطا فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو لہذا توحید کو اگر بچانا ہے، دیکھیں اللہ کو ایک ہمیں پیدا کیا گیا ہے اللہ کی پہچان کے لیے. اب اللہ کی پہچان کے دو طریقے ہیں، ایک عقل، ایک نبی ہے، ایک عقل ہے اور ایک نبی ہے. جس نے عقل سے خدا کو ایک مانا وہ پھنس جائے گا اس اعتراض کے اندر، کیونکہ جب عقل سے ایک مانو گے پھر عقل عدد والے کو بھی ایک کہتی ہے، عقل جنس والے کو بھی ایک کہتی ہے، عقل نو والے کو بھی ایک کہتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، عقل کی صورت میں نہیں، زبان مصطفیٰ کی صورت میں، زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور جو حضور نے ارشاد فرمایا اس صورت میں ہم اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ایک مانتے ہیں اور ایک تسلیم کرتے ہیں. تو لہذا اللہ رب العالمین جل مجدہ کی معرفت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے ہی نصیب ہوئی ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اپنی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ جس ہستی کو بنایا ہے وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کو بنایا. لہذا آپ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، آپ کی فرمان برداری کو اپنی فرمان برداری قرار دیا. اس لیے جو شخص اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی محبت میں جتنا سرشار ہو جائے، جتنا ان پر اعتماد کرتا چلا جائے، اس کو اتنی ہی معرفت خداوندی ملے گی، اور جسے جتنی معرفت خداوندی ملے گی وہ اتنا ہی عبادت میں راسخ ہو جائے گا، اور جو عبادت میں جتنا راسخ ہو جائے گا، یہی تو اس کا سوال تھا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے. تو فرما گئے تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا کہ تم اللہ رب العالمین جل مجدہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت کے بغیر متصور نہیں ہے. اس کو دوسرے انداز میں علماء نے، حضرات صوفیہ نے اس طرح بھی ایکسپلین کیا ہے. فرمایا ایک بندہ ہے جو اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ڈھونڈتا ہے ستاروں کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، اور وہ اس بات کی طرف بڑھتا ہے، اس بات کی طرف بڑھتا ہے کہ یہ خود بخود تو نہیں بن گیا، اس کا بنانے والا تو کوئی ہے. جب میرے گھر میں بنائی ہوئی چیز جب تک میں کوئی حرکت نہ کروں تو وہ وجود میں نہیں آتی، تو یہ کائنات خود بخود تھوڑی وجود میں آ گئی ہوگی. اور پھر اس میں تھوڑی اس کی عقل نے اور ترقی کی، عقل کے ذریعے جب اس کی عقل نے اور ترقی کی کہ چلو بنانے والا تو کوئی ہے، لیکن ایک ہے یا درجنوں ہے. لیکن عقل اگر واقعی میں سلیم رہی تو عقل اس کو ایک درجہ اور آگے لے کے جائے گی، اور عقل یہی کہے گی کہ ہاں اس کا بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے. کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر یہ زمین آسمان کی وجہ سے بنی ہے تو اس زمین کے بننے کی وجہ اگر آسمان بنتا ہے مثال کے طور پر، عقلی طور پر، تو اس آسمان کے بننے کا سبب پھر کیا ہوگا؟ کہا جی سورج ہوگا. اچھا پھر اس سورج کے بننے کا سبب کیا ہوگا؟ کہا جی چاند ہوگا. کوئی بھی مثال آپ لیتے رہیں. کہا جی اس چاند کے بننے کا سبب کیا ہوگا؟ کہا جی پھر ستارے ہوں گے. یا اس کو یوں کر لیں سیدھے انداز میں کہ یہ ستارے جو بنے اس کا سبب کیا ہے؟ کہا جی چاند ہے. کہ چاند جو بنے اس کا سبب کیا ہے؟ کہا جی سورج ہے. کہ سورج جو بنا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا جی آسمان ہے. کہ آسمان بنا اس کا سبب کیا ہے؟ کہ جناب زمین بن گئی. کہ زمین بنی اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اس میں پہاڑ لگا دیے گئے. کہ پہاڑ بنے اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہ اس کا سبب پھر پانی تھا. کہ پانی پھر اس کا سبب کیا ہے؟ تو عقل پہلے اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ضرور ہے، لیکن عقل اڑ جو جاتی ہے اور جو عقل گمراہ ہو جاتی وہ اس میں ہو جاتی ہے. ہندو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن اس کی عقل اس کو اٹھا کر وحدانیت تک نہیں لے جاتی، اس تصور تک نہیں لے جاتی. وہ وہیں پر رک کر الجھ جاتا ہے اور اس بنانے والوں میں 3600 کو شامل کرتا ہے. لیکن عقل کو اگر آزاد نہیں کسی اس کے اصول کے تابع رکھ دیا جائے کہ جس طرح عقل اس بات کو پاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، تو پھر عقل اس بات کو بھی پائے نا کہ اس کو کیا کئیوں نے مل کر بنایا ہے. اور اگر عقل یہ مقدمہ خود پیش کرے کہ اس کائنات کو کئیوں نے مل کر بنایا ہے یا ایک نے بنایا ہے، تو عقل اس کو خود کلیئر کر سکتی ہے. وہ اس طرح کر سکتی ہے کہ یہ سارا وجود، یعنی چاند، ستارے، آسمان، زمین، یہ ساری چیزیں جو ہیں کئی، ایک کے بعد ایک وجود کے تحت بن رہی ہے. تو عقل بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ اگر کئی چیزیں بن جائیں تو ایک چیز دوسری چیز کی وجہ ہو سکتی ہے، دوسری چیز تیسری چیز کی وجہ ہو سکتی ہے، چوتھی چیز پانچویں کی وجہ ہو سکتی ہے. تو عقل بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ چیزیں جا کر آخر میں کسی ایک وجہ پر تو رک جائیں، اور ایک ہو کہ ایک ایسی ذات ہو جس سے ساری وجہ ہو اور وہ خود ذات بغیر کسی وجہ کے ہو. یہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہو. ورنہ اگر ہر کام کے پیچھے وجہ مانیں گے تو یہ کہیں رکھیں گے نہیں آپ، اور کہیں بھی اگر آپ بریک مار کے رکھیں گے تو اس کو آپ پہلا مانیں گے، اور اس کو ایسا پہلا مانیں گے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہوگا، اور اس کو ایسا پہلا مانیں گے جس کی مرضی سے سب بنیں گے. اور اسی کو عقیدہ وحدانیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو سیدنا مخدوم سمنانی نے بھی لطائف میں ذکر کیا ہے، میں انشاءاللہ یونس بھائی کو ذکر کروں گا، اور اسی کو حضرت امام رازی نے بھی ذکر کیا کہ ہر کام کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، ہر کام کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. پھر وہ کام جس وجہ سے ہوتا ہے تو وہ وجہ بھی پھر کسی وجہ سے ہوتی ہے، پھر وہ وجہ بھی پھر کسی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ اس کو بریک نہ کریں، روکیں نہیں اور جانے دیں، تو یہ لامتناہی ہو جائے گا اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، یہ بیکار بات ہوگی. تو آپ یقیناً سمجھداری سے اسے کہیں روکیں گے، اور روک کر یہ کہیں گے بھائی یہ کام اس کی وجہ سے تھا، پھر یہ کام اس کی وجہ سے تھا، پھر یہ کام اس کی وجہ سے تھا، یہ کام اس کی وجہ سے تھا، یہ اس کی وجہ سے تھا. پھر آپ جہاں پر اس کو بریک کریں گے، تو آپ جس پر روکیں گے تو آپ خود کہیں گے یہ سارے جو تھے اس کی وجہ سے تھے، اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں تھی، اور وہی خدا کی ذات ہے. تو اس کو حضرات صوفیہ نے عقل کی مشق کے اندر بھی اس انداز میں سمجھایا. سمجھے، اس کی مثال آپ دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور عیسائی حضور کے پاس آئے، نجران کے عیسائی، جو آیت مباہلہ ہوئی ہے سن 9 ہجری میں، نجران کے عیسائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. اور باعتبار مومن ہونے کے اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے جو میں بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اور عبادتوں اور سجدوں میں اس بات میں غور کرنا ضروری ہے. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ہمارے وہ بندے بڑے قیمتی ہیں جو زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں. قرآن نے سائنس سے منع نہیں کیا ہے اور نہ قرآن سائنس کی کتاب ہے. جس کو ہم موجودہ سائنس کہتے ہیں کہ اصول اور چیزوں کو جوڑنا اجتہادی طور پر پھر اس سے نتیجہ نکالنا, تو اس کے فارمولے اور اس کے اصول قرآن نہیں دیتا. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن ہاں سائنس سے مراد اگر علم لیا جائے اور دانش لی جائے تو پھر سب سے پہلا علم یہ ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں. اول علم یہ ہے ہم کس کے لیے آئے ہیں, کس نے ہمیں بنایا ہے, پھر ہم لوٹ کر کہاں جائیں گے. تو سب سے پہلی سائنس یہ ہے کہ اس سوال کو کلیئر کیا جائے کہ ہم کہاں سے آ گئے اور کیوں آ گئے اور پھر کیسے چلے جائیں گے. جب ہم اب کسی چیز کو بناتے ہیں تو وہ بیکار نہیں ہوتی ہے, تو ہمیں کس نے بنایا ہے اور ہمیں بیکار تو نہیں بنایا, اور ہم کیسے ختم ہو جائیں گے. تو یہ سب سے پہلی سائنس ہے. ہاں اگر یہ سائنس ہے تو قرآن اس کو سپورٹ دیتا ہے اور اٹھا کر اس عقل کو لے کر جاتا ہے اس طرف کہ ہاں ہاں تمہیں بنانے والا ایک ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر چلے جاؤ گے. تو سائنس, علم سائنس کی نفی قرآن نہیں کرتا, لیکن سائنس سے مراد اگر یہ ہو کہ اس کائنات میں الجھ کر رہ جائیں اور اسی کو اپنی مقصود سمجھ لیں, اسی کو منزل سمجھ لیں, اسی کو اپنی محنت کا حاصل سمجھ لیں, تو قرآن ایسی سائنس اور علم کو اٹھا کر دیوار پر مارتا ہے. اور اگر سائنس سے مراد اور علم سے مراد یہ ہو کہ یہ کائنات کو ذریعہ بنایا جائے اور اس میں غور و تحمس اور فکر کرنے کے بعد اس نتیجے کو لیا جائے کہ آخر اس کے پیچھے بنانے والا کون ہے, تو قرآن ایسی سائنس کی دعوت دیتا ہے اور ایسے علم کی دعوت دیتا ہے, اور اسی کو علم توحید کہتے ہیں. اور حضرات صوفیہ سے بڑا سائنسی علوم کا ماہر بھی کوئی نہیں رہا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں, دیگر اور علماء کو دیکھیں, یعنی غور و فکر کے اعتبار سے کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کے اعتبار سے. تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین جل مجدون اس بات کو ذکر کیا کہ وہ لوگ بڑے معزز ہیں کہ جو زمین و آسمان کے اندر غور کرتے ہیں, اور حضور نے خود ذکر فرمایا کہ زمین و آسمان میں غور کرنا, اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا, یہ کئی سالوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے کہ اس سے بندے کو علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہوتا ہے. ادھر حضرت سمنانی علیہ رحمٰن نے بھی لکھا, حضرت غزالی نے بھی لکھا, حضرت رازی نے بھی لکھا کہ دو قسم کے لوگ جو ہیں وہ زمین آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں. ایک وہ ہے جس میں غور کر رہا وہی رک جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس نے گلاب کا پتا لے لیا تو اس کی شگفتگی, اس کی نرمی, اس کی رنگت, اس کی خوشبو میں وہ لج گیا کہ دیکھو کیا کمال ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو اس کو دیکھنے کے بعد حیران تو ضرور ہوا لیکن زبان سے اس نے کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ یا اللہ تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہے. یعنی اس کو اس نے منزل نہیں سمجھا, اس کو مقصود نہیں سمجھا, اس نے کہا کہ یہ مظہر ہے, یہ آئینہ ہے, اصل یہ کچھ نہیں ہے, اصل کوئی اور ہے جس کے جلوے اس میں چمک رہے ہیں, جس کی خوشبو اس میں آ رہی ہے. اس فکر کو اٹھا کر لے جانے والے اور علم سائنس اور علم دانش میں اٹھا کر لے جانے والی جو ہستیاں ہیں وہ حضرات صوفیہ, جس کے سرخیل حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وردہن کی ذات گرامی ہے, اور ان کے لطائف شریف کے اندر مقام توحید کو بڑے کشادہ انداز میں گویا کہ ذکر کیا گیا, اور میں کہوں کہ بہت دقیق انداز میں ذکر کیا گیا, بہت مشکل ابحاث. ظاہر سی بات ہے سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے اس نے تصوف کی چند کتابوں کو پڑھا ہو, صوفیانہ مزاج سے کچھ نہ کچھ واقفیت ہو. حضرات صوفیہ کے اقوال میں کبھی ملامتی جملے بھی آ جاتے ہیں تو اس میں وہ تمیز اور اعتدال رکھتا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ کشف المحجوب شریف کا بھی ہم مطالعہ کرنے کی شرف حاصل کرتے ہیں, احیاء العلوم شریف کو بھی پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں, غنیہ کو بھی پڑھتے ہیں, لیکن لطائف شرفیہ بہت مشکل کتاب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یقیناً ان تمام کتابوں کی ضرورت بنتی ہے, اور اس میں سب سے پہلی چیز جو جن بزرگوں کے عرس میں ہم بیٹھے ہیں وہ اس بات کی طرف ابھارتے ہیں کہ صرف تم یہ بات کیوں کرے دی جاتی ہے اور اس بات کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے مقام توحید کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے صرف دماغ اور تمہارے سر کی ہڈی اور تمہاری پیشانی ہی خدا کے آگے نہ جھکے بلکہ تمہارا دل بھی جھکے, اور دل جب جھکے گا کہ جب تم دل کی بات کرو گے, فکر کی بات کرو گے, غور کی بات کرو گے, تجسس کی بات کرو گے, رسم سے ہٹ کر عبادت کو عبادت سمجھو گے, روح سے سمجھو گے کہ جو کام تم کر رہے ہو اس سے تمہارا کنیکشن جب تک اندر سے نہیں ہوگا وہ عبادت عبادت نہیں بنے گی, اور اندر سے ہونے کے لیے احساس کو اجاگر کرنا پڑے گا. اور احساس کیسے اجاگر ہوگا؟ احساس اس طرح اجاگر ہوگا, ہم کون ہیں, کہاں جائیں گے, کس کے لیے آئیں گے, اس کا جب جواب مل جاتا ہے تو احساس دوسرے سمت پر اجاگر ہو جاتا ہے اور اپنی منزل مقصود اور اپنے معبود حقیقی کا جب مکمل عرفان اسے حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم آئیں بھی اسی کے لیے ہیں، پہنچیں گے اس کے بعد، تو پھر بندے کی اگر سنگلاخ زمین پتریالی زمین پر بھی اگر وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے نہیں نہیں، میری پیشانی سے، میری پیشانی ان کنکروں سے، ان پتھروں سے چھل نہیں رہی ہے، بلکہ تو گلاب کی طرح میرا دل یہاں پر لگا ہوا ہے جو اس کی گداز کو، اس کی نرمی کو محسوس کر رہا ہے، یعنی اس ہڈی کو نرم بنانے والے وہ جذبات ہیں، وہ احساس ہیں جو توحید کے جذبات حضرات صوفیہ اپنے مریدین طالبین کے اندر اتارنا چاہتے ہیں. اس احساس سے عبادت کی جائے، کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو نماز تجھے خدا کے قریب نہ کر سکی وہ تجھے خدا سے دور کر دے گی، جو روزہ تجھے خدا کے قریب نہ کر سکا وہ خدا سے دور کر دے گا. کیا مطلب؟ فرمایا جو نماز خدا کے لیے تھی وہ خدا کے قریب کرے گی، اور جو نماز خدا کے لیے نہیں تھی وہ خدا کے قریب نہیں کرے گی. کیا مطلب؟ فرمایا کہ دو قسم کی نماز ہے، ایک نماز یہ ہے کہ قاری صاحب نے نماز پڑھی تو میں نے کہا کہ قاری صاحب مجھے ملامت کریں گے کہ دیکھو یہ شاید اب نماز نہیں پڑھ رہے، تو میں نے ان کو دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی، ایک یہ ہے. اور ایک اس پتے کے ساتھ کہ میں عارضی ہوں، ناپائیدار ہوں، مسافر ہوں، میری منزل آگے ہے جہاں پر مجھے استقرار کرنا ہے، اگر وہاں والوں سے یاریاں ہو گئی تو پھر وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی، دائمی زندگی اور قرار کی زندگی ہے. معبود کی محبت کو جب اجاگر کر کے بندہ اس کی یاد میں اور اس کے جمال میں گم ہو کر، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں گم ہو کر جب عبادت کرتا ہے تو یقیناً یہی عبادت اس کی عبادت بنتی ہے، اور یہی نماز اس کی نماز بنتی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ رسم اور عبادت کے اندر فرق کرتی ہے. کیونکہ رسم، ہماری نمازیں رسم ہیں، ہماری عبادتیں رسم ہیں. حضرات صوفیہ ہمیں عبادت میں میچیور کرنا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عبادت کو عبادت بناؤ، رسم نہ بناؤ. کیونکہ رسم اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم نمازیں اس لیے پڑھتے بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، آپ گئے میں آپ کے ساتھ گیا، وہ میرے پیچھے چلا، وہ اس کے پیچھے چلا، تو ایک رسم ہے. دیکھ ہم داخل جو ہوتی ہے اس کو رسم کہتے ہیں، اور جو اندر سے ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. جس عمل کے پیچھے باطنی تحریک ہو، جس عمل کے پیچھے جذبہ ہو، جس عمل کے پیچھے جذبہ ہو، جس عمل کے پیچھے فکر ہو، جس عمل کے پیچھے شوق ہو، تو جو عمل اپنے پیچھے شوق رکھتا ہے اسی کو عبادت کہتے ہیں. اب چاہے وہ خیر کی طرف ہے تو خیر والی بات کہیں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ شر کی طرف ہے تو شر والی بات کہیں گے. لیکن ایسی چیز جو اپنے عمل کے پیچھے ذوق نہیں رکھتی، کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، بالکل دیوانوں کی طرح اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، تو اس کو عبادت نہیں کہتے، اس کو رسم کہتے ہیں. اور ایسی عبادتیں انسان کے وجود پر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتی. تو حضرات صوفیہ کی وہ جماعت ہے کہ جو بندے کے اندر احساس کو بارتے ہیں، اور احساس کس چیز کا نام ہے؟ وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی محبت سے اس کو اجاگر کیا جاتا ہے. اللہ رب اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کے لیے اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس کو ذکر کروں گا. وجود باری پر ایک مزید ایک بات عرض کر کے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں، کیونکہ حضرات صوفیہ کا پہلا موضوع علم ہوتا ہے. حضرات صوفیہ سائنس کے سب سے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی وہ اپنی تصوف کی کتاب کی بنیاد رکھتے ہیں تو پہلے علم پر بحث کرتے ہیں، اور علم سب سے پہلے جس علم پر بحث کرتے ہیں وہ علم وحدانیت پر کرتے ہیں، علم وحدانیت پر کرتے ہیں. اور کائنات کی ہر چیز کو وہ، کسی کو اصل نہیں مانتے، اصل وہ خدا کو مانتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں سارے جلوے اس رب کے ہیں. سارے جلوے، بولیے، اس رب کے ہیں، جس کو تصوف کی اصطلاح میں حضرات صوفیہ وحدت الوجود بھی کہتے ہیں. وحدت الوجود سے مراد یہ نہیں جو بد مذہبوں نے سمجھا کہ یہ بھی خدا، 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 نہیں، معاذ اللہ، یہ تو شرک ہے. وحدت الوجود سے مراد یہ کہ وجود حقیقی جس کا ہے وہ خدا ہے، وجود حقیقی جس کا ہے وہ خدا ہے، وجود حقیقی جس کا ہے وہ خدا ہے. اور اللہ رب العالمین ہی واجب الوجود ہے، جس کا ہونا ضروری، جس کا نہ ہونا محال ہے، اور باقی جو ہیں وہ اپنے وجود میں حقیقی نہیں ہیں، وہ اپنے وجود میں ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے عطا سے ہیں، وہ قدیم نہیں ہے، وہ ممکن ہے. تو واجب الوجود سے مراد یہ ہے کہ حقیقی وجود جو ہے وہ ذاتی وجود جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے. یعنی ہونا، وجود بمانا باڈی نہیں، وجود بمانا ہونا، جس کا ہونا، تو جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا محال ہے وہ اللہ کی ذات. قدیم اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ممکن اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا. تو ہم ممکن ہیں اور رب قدیم ہے، ہم ممکن ہیں رب قدیم ہے، ہم پہلے نہیں تھے رب ہمیشہ سے تھا، رب کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اللہ کے لیے نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، اس لیے کہ ابتدا اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی اور انتہا اس چیز کی ہوتی جو بعد میں نہیں ہوتی، اور اللہ ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اس کی صفات ازلی ہے، ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس چیز کو انسان قبول کرے، جب انسان اس چیز کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کی حاکمیت، اس کی بالادستی کی طرف انسان خود جھکتا ہے۔ جب تک انسان اللہ رب العالمین کے واجب الوجود ہونے کے اس حقیقی عقیدے کو اپنی زبان سے اپنی روح کے اندر جب تک نہ اتارے، اس وقت تک اسے سجدے کی لذت نہیں آ سکتی، اس وقت تک اسے کلمے کی لذت نہیں آ سکتی، اس وقت تک اسے بندگی کے تقاضے سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ جب تک وہ خدا کو بڑا بےمانہ کہ وہ حقیقی ہے، ذاتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو جب حقیقت میں اتارتا ہے تو اس کے جواب میں انسان کے لیے اپنی فکر کیا پیدا ہوتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو بیکار ہوں، میں تو ناپائیدار ہوں، اور یہی تصور حقیقی عبادت ہے، یہی تصور حقیقی عبادت ہے کہ جس وقت بندہ اپنے آپ کو ناپائیدار سمجھتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ سینہ تان کر چلتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو رب کو جلال آتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جو ہماری چادر کو کھینچ رہا ہے، جبکہ متکبر ہم ہیں، متکبر ہم ہیں۔ تکبر اس وقت آتا ہے، بڑائی انسان کو اس وقت آتی ہے جب وہ خدا کو بھولتا ہے، اور خدا کو اس لیے بھولتا ہے کہ نمازیں اس نے پوری پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وحدت الوجود کے اس پیغام کو، اس جام کو اس نے اپنی روح میں نہیں اتارا ہوتا ہے، اور جس نے اللہ کے بڑے ہونے پر، اس کے قدیم ہونے پر، اسی ہی کے لیے سارا کبر ہے، اسی ہی کے لیے جس کی ساری بڑائی ہے، اور وہ خود تو صرف کچھ اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو انسان اس چیز کو وجود سمجھ لیتا ہے تو اللہ اگر اس کو کائنات میں وجود بھی عطا فرمائے تو پھر اس کی گردنیں تنتی نہیں ہے، سینہ تنتا نہیں ہے، بلکہ اس کا سر جھکا رہتا ہے۔ یہ سر جھکا رہنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسے خدا کا پتا چل گیا ہے، اور جسے خدا کا پتا چل گیا اسی کو عارف کہتے ہیں، اور عارف ہی اہل اللہ اور اولیاء ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک خدا کو بھولنے سے بندے کے لیے کتنے فساد کھڑے ہوتے ہیں، ساری برائیاں آتی اس لیے ہیں۔ انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو پائیدار سمجھتا ہے۔ انسان حسد کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو ہمیشہ والا سمجھتا ہے۔ آپ فیلنگ لیں، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں۔ ہمارے لیے حسد دوسرے کے لیے آتا ہے جب ہے، جب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارے لیے ہمیشگی ہے۔ یہ ہمیشگی کا نتیجہ ہی حسد ہے، آپ اس کو محسوس کریں۔ خدا نہ کرے اگر مجھے آپ سے حسد ہوا یا آپ کو مجھ سے حسد ہوا، اللہ نہ کرے، تو میری فکر اور آپ کی فکر میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے مجھے کچھ حیثیت نہیں دی اور میں نے آپ کو کوئی حیثیت نہیں دی، اور خود کے لیے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے سمجھا۔ تو ہمیشہ کے لیے انسان جب کسی چیز کو اپنے لیے سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو پائیدار سمجھتا ہے، تو بس پائیدار سمجھنا اور ہمیشہ سمجھنا، یہ خدا کی صفت ہے۔ ہمیشہ رہنا اور پائیدار رہنا، یعنی ہمیشہ رہنا، اور بظاہر سمجھانے کے لیے اللہ حال اور اس مثال سے پاک ہے جس کو میں آپ کے ذہن میں سمجھا رہا ہوں، کہ ہر حال میں ایک ہی طرح رہے، جس میں اتارو چڑھاؤ نہ ہو، جس میں تغیر نہ ہو۔ لفظ حال خدا کے لیے نہیں بولا جاتا، لیکن برسبیل تنزل میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ایک حال میں، پھر میں کہوں یہاں پر حال بظاہر کہہ رہا ہوں، حال یہاں پر بظاہر کہہ رہا ہوں کہ ایک حال میں رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حال یہاں پر پھر میں نے بظاہر کہا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا جملہ یہاں پر جمتا نہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو حال کا وہ معنی نہیں ہے جو مخلوق کے لیے لیا جا رہا ہے، یہ صرف تفہیم کے لیے ایک ظاہری طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جملے اگر آپ کہیں کہ بار بار آپ رکتے کیوں ہیں، اس کو ریپیٹ کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا اس لیے کہ توحید یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں وہ جملے کہے جائیں جو اس کی شاہ نشان ہے۔ جب بندہ خدا کے عرفان کا عارف ہوتا ہے تو ایک ایک جملے کو تولتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وما قدر اللہ کا قدر ہی، ان بدبختوں نے ہماری وہ قدر و عظمت کو نہ جانا جیسی ہماری عظمت تھی۔ اب یہ منہ اٹھا کر خدا کے لیے کوئی بھی جملے بول دینا، منہ اٹھا کر جناب اللہ رب العالمین کو جس جملے سے یاد کر دینا، یہ عرفان نہیں ہے۔ جس کو عرفان لگ جاتا ہے تو جس طرح اس کو ماننا ہے اسی اصول پر وہ اس کو مانتا ہے، جس طریقے سے، جس جملے سے اس کو یاد کرنا ہے وہ اسی جملے سے اس کو یاد کرتا ہے۔ اور میں بڑے ناراض مت ہوئیے گا کہ کوئی اگر بیٹھا ہے، میں کہوں گا الحمدللہ. یہ احتیاط اگر خدا نے کسی کو دی ہے تو صرف اہل سنت کو دی ہے. تو یہ مثالیں, جسے اللہ کا عرفان ملا وہ کبھی نہیں بڑھ سکتا, اس لیے کہ اللہ کا عرفان ہمیں مصطفیٰ سے ملا ہے. سید عالم نے جس جملے کے ساتھ, جس قرینے کے ساتھ, جس اصول کے ساتھ, جس ضابطے کے ساتھ اللہ رب العالمین جل مجدہ کو یاد کیا, ذکر کیا, صفات بیان کی ہے, اسی طریقے ساتھ اس کو یاد کیا جائے گا, اس کی صفات بیان کیے جائیں گے, اس کی عظمتوں کو بیان کیا جائے گا. چاہے آپ کے جذبات کہیں بھی بھاگ رہے ہوں, جذبات تو بے لگام گھوڑے کی طرح ہوتے ہیں, اس پر مصطفیٰ کی سیرت کی لگام لگانی ہے. اس پر عقیدت تو بے لگام گھوڑی کی مانند ہوتی ہے, اس کو ضابطے میں لانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو سیرت کی لگام لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس اعتبار سے کہ کون سا جملہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی بارگاہ میں کہا جائے گا, کون سا نہیں کہا جائے گا. یہ احساسات, جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہونا اور یہ احساس سے آپ کا دل گھبرا رہا ہو تو پھر دیکھیں وہ عبادت عبادت ہوتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کے پاس جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کے آگے ہم نے اللہ اکبر کہا ہے, ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے. جس کو میرے جیسے آپ جیسے آدمی کو اگر ترجمہ بھی پتا ہے تو ہم اس کی روح تک نہیں اتر پاتے, اگر زبان ہماری کہہ دیتی. آپ ذرا اس پر بھی غور کریں نا, میں اور آپ غور کریں کہ نماز کسی اور جملے سے نہیں شروع ہوتی, اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. یعنی پہلے یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے, یہ تکبر کو مارنے کے لیے, یہ انانیت کو مارنے کے لیے, یہ ہمیشہ رہنے کے غلیظ خیال کو نکالنے کے لیے, یہ پائیداری کے خیال کو نکالنے کے لیے. جو سب سے بڑا ہے وہی سب سے بڑا پائیدار ہے, اس کے علاوہ سب چیزیں ناپائیدار ہیں, ہر چیزیں فنا ہونے والی ہے. جب بندہ اس معنی کی روح میں اتر کر اللہ اکبر کہتا ہے تو سامنے قارون, فرعون, نمرود, یزید بھی کھڑے ہوں, اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ جانتا ہے جو سب سے بڑا ہے میں اس کی پناہ میں آ چکا ہوں. اس لیے کہتا ہے جو خدا سے ڈرا وہ پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا, جو خدا سے ڈرا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. حضرات اولیاء کے لیے جملہ قرآن کے اندر آتا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہے. ارے خوف تو عبادت ہے, ان پر خوف نہیں, جب خوف نہیں تو ولی کیسے؟ فرمایا نہیں, ان کو صرف ایک ہی کا خوف ہے اور اس ایک خوف نے انہیں لا خوف کر دیا, اس ایک خوف نے انہیں لا خوف کر دیا ہے. تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر کوئی خوف نہیں, اس لیے کہ جس سے خوف رکھنا تھا اس حقیقی ذات سے وہ ڈر گئے, تو اس سے ڈر گئے تو سب سے خوف اٹھ گیا. تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ کہا ان کو کسی کا خوف نہیں ہے, خوف تو خود عبادت ہے. فرمایا انہیں ایک ذات کا خوف ہے, اور جو ایک ذات کا جب خوف مل گیا جو سب سے بڑا تھا تو ڈرنا بھی اسی سے تھا, جو سب سے بڑا تھا تو راضی بھی اسی کو کرنا تھا. جنہوں نے اس جملے کے ساتھ, تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ جب اس کی روح کو وہ سمجھ گیا تو پھر انہیں اللہ رب العالمین نے عرفان کا جام دیتے ہوئے ان کو کہا منہ تم بند رکھو, اعلان میں کروں گا, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ مجھ سے ڈر گئے ہیں, اب ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے. یہ ولی اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ ہم پر ہمیں کسی کا خوف نہیں, خدا کہتا تم چپ رہو میں بولوں گا. تم پوری زندگی میرا خوف دلاتے رہے اور لوگوں کو میرا خوف سکھاتے رہے, لوگوں کے اندر میرا خوف بٹھاتے رہے, اب تم چپ رہو اب میں بولوں گا, اب تم چپ رہو. یہ میں بولوں گا سے مراد یہ وقت کی قید نہیں عرض کر رہا, یہ مہورتن وہ جملے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تو ازل سے متکلم ہے, اللہ رب العالمین ازل سے متکلم ہے, اس کے کلام میں انقطاع نہیں ہے, اس کے کلام میں ایسا نہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ میں بلا تشبیہ میں بولتے ہوئے خاموش ہوا, قاری صاحب نے فاتحہ پڑھا پھر خاموش ہو گئے, محفل ختم ہو گئی چلے گئے, تو یہ کلام تھوڑی دیر, یہ ایکٹیویٹی تھوڑی دیر چلی اور خاموش ہو گئی, ختم ہو گئی. تو جس چیز کے اندر انقطاع آتا ہے وہ قدیم نہیں ہوتی, جس چیز کے اندر انقطاع آ جائے وہ ہمیشہ والی نہیں ہوتی. تو وہ بندے کی صفت ہے جس کے اندر ایک عادت تبدیل ہوتی رہتی ہے. ایک کام اگر ہم ایک بول رہے ہیں, ایک گھنٹہ بولا, دو گھنٹہ بولا, پھر رک جاتے ہیں تو بولنے کی صفت ختم ہو جاتی ہے, اب خاموشی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو صفت تبدیل ہوئی اور ایک چیز ختم ہوئی دوسری شروع ہوئی, یہ انقطاع بیچ میں آ گیا, بریک بیچ میں آ گیا, تو یہ قدیم کی شان نہیں ہے. اللہ رب العالمین اگر متکلم ہے تو ازل سے متکلم ہے, ابد تک متکلم ہے, اس کی صفت میں انقطاع, بولو انقطاع. لیکن وہ کیسا ہوگا تو پھر آپ کے ذہنوں کے مطابق اور میرے ذہنوں کے مطابق, جتنی ہماری علمی سطح ہے اوروں کا مرتبہ تو بلند ہے، اس میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اور علم کلام میں پھر وہ پہاڑ جیسے دلائل لا کر معتزلہ کو زیر کر کے ان کی کمرے بھی توڑتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے اور آپ جیسے کے لیے کہ کیسا متکلم ہے، تو فرما لئی سکم اس لیش ہے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے آپ کو مثال دے سکے ہیں. بس آپ نے یقین رکھنا ہے کہ اس کی صفت میں زوال نہیں ہے، اس کی صفت میں انقطاع نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے متکلم اور ہمیشہ متکلم رہے گا. یعنی کیا مطلب؟ اب اس تناظر میں عقیدہ میں نے واضح کر دیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ مقام توحید کی حساسیت اور وہ خوف اور وہ قاعدہ برقرار رہے. تو اب آپ دیکھیے حضرات صوفیہ کے بارے میں اعلان ہوا رب کی جانب سے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور یہ غمگین نہیں ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور یہ غمگین نہیں ہوں گے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انہوں نے سب کو میرا خوف سکھایا، سب کو میرے خوف میں مبتلا کیا، اور میرے خوف میں مبتلا کر کے دراصل میری معرفت میں مبتلا کیا. اب یہ اپنا دورانیہ پورا کر چکے ہیں، اب میں ان سے کہتا ہوں تم چپ ہو جاؤ، تم نے میرا خوف سکھایا ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جنہوں نے میرا خوف تمہیں سکھایا تھا نا، انہیں کسی کا خوف نہیں ہے. پھر تو پتا چلا حضرات ولی حضرات اولیاء کی واہ واہ کرنا یہ بدعت اور شرک، یہ خدا کو ناراض نہیں کرتا. جو جاہل احمق یہ کہے کہ ولیوں کا ذکر خدا کو ناراض کرتا ہے، تو یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ میں نے کہا یا خدا نے کہا ہے؟ خدا نے کہا ہے نا، تو یہ ان کی شانیں تو خدا خود بیان کرتا ہے. خدا خود کس کو پتا تھا کہ ولیوں پر خوف نہیں ہوتا؟ آپ کو پتا تھا جب آیت اتری تو جب پتا چلا نا، اللہ نے کہا تو تب پتا چلا نا، تو بتایا تو خدا نے. تو یہاں سے کون سے پتا چلا کہ ولیوں کو خدا کا محبوب مان کر یقین کر کے ان کی تعریف اللہ کا محبوب سمجھ کے خوب کرنا یہ خدا کو ناراض نہیں کرتا، بلکہ یہ خدا ہی کی شان ہے، یہ خدا ہی کی سنت ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو مرتبہ دیتا ہے اور پھر پیاروں کے ذکر کو خود بیان فرماتا ہے. تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہہ کر اس بات کو ذکر کیا گیا. توحید پر ایک بات میں مزید عرض کر دوں یہاں پر، جب سن 9 ہجری کو مباہلے کی کیفیت بنی تھی اور نجران کے کچھ عیسائی حضور کے پاس آئے مسجد نبوی شریف میں حضور سے بحث و مناظرہ کرنے کے لیے، تو جب وہ حضور کے پاس آئے تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا تمہارا شرک واضح ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مومن ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں مومن نہیں، تم مشرک ہو، تم شرک کرتے ہو. انہوں نے کہا جی ہمارے شرک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تمہارا شرک یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، الیاذ باللہ تم خدا کا بیٹا کہتے ہو اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ذات میں تم اس کو شریک کرتے ہو، اور یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی معرفت کے سب سے بڑے عارف حضور کی ذات ہیں. اب یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورت دلیل سے قرآن کریم کی آیات بھی اتری اور حضور نے اسی سے جواب مرحمت فرمایا، اور حضور کے ذریعے عرفان کو آگے بڑھایا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا یہ شرک ہے، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو جو بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو کیا وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوگا؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا تو وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے. کہاں؟ کہ حضرت آدم تو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی. حضور نے کیا ذکر فرمایا؟ کہ حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھے، اور ان کو اللہ رب العالمین بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے، اور ان کو تم نبی مانتے ہو، انسان مانتے ہو. تو جسے بغیر باپ کے پیدا کرے اس کو تم خدا کہتے ہو، اور جس کو بغیر باپ اور ماں دونوں سلسلے کے بغیر پیدا کرے تم اس کو انسان کہتے ہو. یہ تمہاری عجیب منطق ہے. تو یہ ایسا مدلل جواب قرآن نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے واضح کیا کہ جس کے بعد ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، زبانیں ان کی گنگ ہو گئی، اور وہ خاموش اور ساکت ہو گئے اور وہاں سے دفاع ہو گئے. پھر وہ آیت مباہلہ جو بعد میں ذکر ہوئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن پاک کو لے کر وہاں پر پہنچے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں میں غور و تفکر کرنا انتہائی ضروری ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی محبت کے لیے. اور اس میں سب سے بڑا قرینہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے، کیونکہ ظلم اس کی صفت نہیں ہے، عدل اس کی صفت ہے. شے یرید چاہنا اس کی صفت ہے، ارادہ اس کی صفت ہے، ظلم اس کی صفت نہیں. لہذا حضرات صوفیہ پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جب خدا کے وجود کو تم یقینی طور پر قبول کر چکے ہو اور اپنے آپ کو ناپائیدار، اپنے آپ کو بمصر غلام کے لے چکے ہو، تو سنو غلام آقا سے ایک محنت پر اجر کا سوال نہیں کر سکتا، غلام آقا سے محنت پر اجر کا سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ غلام غلام ہوتا ہے، وہ اس کا زر خرید ہوتا ہے، اس کا کام ہے اس کی خدمت کرنا، اس کا کام ہے اس کی خدمت کرنا، آقا کی خدمت کرنا. غلام آقا سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ غلامی کہتے ہیں مکمل طور پر بک جانے کو. کہا اللہ رب العالمین جل مجدہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ تصرف رکھتا ہے، اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. جس طرح غلام کا تعلق آقا سے ہے، اس سے زیادہ قابل گرفت، اس سے زیادہ سپردگی کا تصور بندگی عابد کو معبود کے قریب کرتی ہے، بندے کا رشتہ. جس طرح غلام، جتنا غلام اپنے آقا کا مطیع نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب کا مطیع ہوتا ہے. اور جتنے آقا کا حق غلام پر نہیں، اتنا زیادہ رب کا حق بندوں پر ہے. لیکن اس کے باوجود جو غلام حق میں دنیاوی طور پر اپنے آقا کی غلامی کرتا ہے، وہ رب کے مقابلے میں، بندے کے مقابلے میں رب سے غلامی میں کم درجہ ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آقا سے اپنی اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ آقا اس کے اوپر تصرف اور دسترس اتنی نہیں رکھتا جتنی رب رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا حق اتنا غالب ہے کہ وہ اس کو مکمل اپنا غلام بنا کر رکھے اور اپنے مرضی کے کام اس سے کروائے. لیکن اللہ رب العالمین جل مجدہ کا کرم دیکھیے. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ذرا کرم دیکھیے رب کریم کا، کہ وہ رب جو غلامی اور آقائی نظام سے زیادہ اس کے بندے اس کے فرمان برداری میں آنا چاہیے، اور وہ ان سے زیادہ ان پر دسترس اور قدرت رکھتا ہے، لیکن غلام تو اپنے آقا سے اجر کا سوال نہیں کرتا. لیکن یہ ایسا رب کریم ہے جو بندے کو خود دیتا ہے، نوازتا ہے. اور جس طرح غلام آقا کے آگے زر خرید ہے، اس کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، وہ مثل ایک ٹوٹے پوٹے پرزے کے ہے کہ اس کے آقا نے اس کو خرید کر اب اپنا کر لیا ہے. اب اس کی سوچ اس کے آقا کی سوچ ہے، اس کا دکھ اس کے آقا کا دکھ ہے. اب وہ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے دیکھے گا، اب وہ محسوس کرے گا تو اس کے جذبات سے محسوس کرے گا. اب اس کی خود کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غلام ہے، وہ بکاؤ ہے، اس کا اب کوئی انتخاب نہیں ہے، اس کا ذاتی کوئی انتخاب نہیں، اس کی ذاتی کوئی مرضی نہیں، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں. اب اس کی ساری حیثیتیں اس کے آقا کی حیثیت ہے، اس کی ساری مرضی اس کے آقا کی مرضی ہے. لیکن یہ تو عرب کا وہ قانون تھا کہ جس میں آقا اپنے غلام کو اس قدر پابند رکھتا، اور یہ معیوب بھی نہیں تھا کہ وہ خرید لیا جاتا تھا. لیکن رب کریم کا حق اس آقا سے تو کئی گنا زیادہ، حساب و شمار زیادہ ہے. اور بندے کا تعلق اس جو انکساری اور فرمان برداری اور اس کے اطاعت و فرمان برداری کے اندر، اس کے احکام کو اپنے اندر اتارنے میں غلام جس طرح آقا کی پاسداری کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود رب کریم اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ بندے کو اپنے دست تصرف میں رکھنے کے باوجود کہتا ہے مانگو جو تمہارا دل چاہے میں عطا کر دوں گا. غلام اجرت کا ذہن نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ ایسا کریم رب ہے وہ کہتا ذہن رکھو اور مجھ سے مانگو. اگر تم نے کچھ نہیں مانگا تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا، اگر تم نے کچھ نہیں مانگا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، اور اگر تم مانگتے رہو گے تو میں تم سے راضی ہوتا چلا جاؤں گا، صرف اس تصور اور حقیقت کے ساتھ کہ تم میری بالادستی کو قبول کر لو، یعنی میرے نظام کی بالادستی کو قبول کرو، میرے وجود کے حقیقی ہونے پر قبول کرو، اپنے آپ کو زیر اور مجھے متکبر، مجھے اکبر اور خود کو اصغر، اکبر اصغر کے مقابلے میں نہیں لیکن سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں، مجھے ہی بڑا اور چھوٹا تو پھر کوئی سامنے ہو ہی نہیں سکتا، خود کو کچھ نہ سمجھنا، اس تصور کو اگر تم لا کر کھڑا کر دو تو زبان شکایت تمہاری زبان پر نہ آئے. تو فرمایا جو تم سوال کرو گے میں عطا کر دوں گا، اور اگر کبھی تمہیں تکلیف اور اذیت اور پریشانی تمہیں لاحق ہوتی رہے اور تمہیں بظاہر تمہاری دعاؤں کا مدعا بظاہر نہ ملتا رہے، تو تم رب کو ظالم نہ کہہ دینا، وہ تمہاری ماؤں سے زیادہ تمہیں کرم کرنے والا ہے. وہ تم پر یہ بظاہر آزمائشیں اس لیے لا کر کھڑی کر دیتا ہے کہ تم نے شاید کہیں کوئی کٹھن مرحلے پر نافرمانی کر دی ہو تو یہ آزمائش اس کا اظہار کر دے، یا پھر تم اگر پارساہی تھے پھر بھی آزمائش لا کر ڈالی جیسے نبیوں پر رکھی ہے، جیسے رسولوں پر رکھی ہے جن پر نافرمانی کا تصور نہیں ہے، پھر بھی آزمائشیں آئی ہیں. تو فرمائی آزمائشیں اس لیے ہے کہ یہ وقتی آزمائشیں ہم رکھیں گے اور دائمی عروج میں اس کو تبدیل کریں گے، دائمی عروج میں ہم تبدیل کریں گے. اور یہ ہم چاہتے تو بغیر آزمائش کے دائمی عروج دیتے، لیکن فرمایا فضل کا اظہار ایسے نہیں ہوتا، فضل کا اظہار ایسے نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی کو صرف آنکھ چڑھا کر دیکھنا یہ اس کی ناراضگی ہے، اور پھر اس کی مراد کو پورا کر دینا، اس نے کہا جناب اس پر تو آپ مجھے تھپڑ گئے، میرا سر بھی پھاڑ دیتے، اتنی بڑی چیز آپ نے دے دی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ضد نہ آئے تو فضل واضح نہیں ہوتا، تو رب کریم جب آزمائش دے کر نوازتا ہے اس سے اس کا فضل واضح ہوتا ہے، فضل پر دلیل بنتی ہے. اور دوسرے انداز میں یوں سمجھیے کہ جو فضل کا ڈیوریشن ہے، جو انعام کا درجہ ہے، جو انعام کا دورانیہ ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں، اس میں ہمیشگی ہے. لیکن جو آزمائش کا دورانیہ ہے وہ محدود ہے، اس کے ساتھ پھر وہ صبر کی توفیق بھی عطا کرتا ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ فرشتوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ فرشتوں کو بولیے فرشتوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں تھے، فرما تم نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. اب فرشتے کھڑے ہو کر ایک تماشا دیکھتے ہیں کہ انسان کرتا کیا ہے، انسان اور یہ قدرت نے بنایا، یہ اس کی حکمت بالغا ہے، اس کو سمجھنے سے ہماری عقل قاصر ہے. رب کریم انسان کو فرشتوں پر غالب کرنا چاہتا ہے، آزمائشیں لا کر رکھتا اس لیے ہے کہ فرشتہ یہ سوال نہ کرے تمہیں تو دیا اتنا تھا تو عبادت تو انہوں نے کرنی تھی. تو سب سے بڑی آزمائش پہلے نفس لا کر رکھی کہ خواہشات ان میں رکھی جائے، خواہشات ان میں رکھی جائے، خواہشات رکھ دی گئی. اور خواہشات رکھ کر رب کریم نے فرما کے دیکھو خواہشات میں دوں گا، یہ خواہشات فرشتوں اگر تم میں رکھ دوں نا تو تم تو ٹھہر بھی نہ سکو، لیکن ان خواہشات کو جب میں انسانوں میں رکھتا ہوں تو انسان خود سے نہیں ٹھہرتا، رب کے فضل اس کو ٹھہراتا ہے. لیکن رب کا فضل بھی اس خواہش پر اس کو ٹھہرانا یہ اس کا احسان ہوتا ہے، لیکن رب اس کو اپنا احسان قرار نہیں دیتا، اسے انسان کی بزرگی ہی قرار دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا وہ کرم ہے اور وہ فضل ہے، اور فرشتوں کے سامنے انسان کو اعلیٰ اور افضل ظاہر کرنے کے لیے سب کچھ ذکر کیا جاتا ہے. ایک تو وہ آزمائشیں لا کر کھڑی کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ بتا دیا جائے کہ میرے بندے جو ہیں نا، میرے بندے یہ صرف نعمتوں کو لے کر مجھے نہیں مانتے بلکہ یہ واقعی حقیقی طور پر مجھ سے پیار کرتے ہیں. یعنی اللہ نے دنیا کے بندوں کو نہیں کہا، اپنے بندوں کو کہا، کیونکہ بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفس کا بندہ ہوتا ہے، ایک رب کا بندہ ہوتا ہے. نفس کا بندہ وہ ہوتا ہے جو صرف خواہش کو سنتا ہے. اس پر آخری جملے سنیے اور توحید کے اس راز کو بھی ذرا سمجھے میں اور آپ، کہ خدا کا، خدا کہنے کا کانسیپٹ کیا ہے، خدا کہنے سے ہم مراد کیا لیتے ہیں. یہ تو آپ نے فکری روحانی معنی کی ایک جہت تو آپ نے سن لی کہ اللہ کو ایک جاننا ہے، ایک ماننا ہے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اللہ ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، یہ تو ساری چیزیں ہم نے سن لی. لیکن اس کی روح ایک سوال ہے، ذرا اس کو ذرا توجہ سنیے، وہ یہ ہے کہ خدا کو ایک، یا خدا کو خدا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر جواب آتا ہے خدا کو خدا کہنے کا مقصد وہ ہوتا ہے، خدا کو خدا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس کے آگے گردن جھکے، خدا کو خدا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی سنی جائے، خدا کو خدا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو کچھ نہیں اس کو سب جانا جائے، خدا کو خدا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی رضا میں اپنی رضا تلاش کی جائے اور اپنی رضا میں ہی اس کی رضا کو لایا جائے اور اپنی رضا کو ختم کر دیا جائے، جو وہ چاہے وہی کیا جائے. اس کو کہتے ہیں خدا ہونا. اب دیکھیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہود کو کہا، انہوں نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو خدا بنایا. تو کیا خواہشات کی انہوں نے کوئی مورتی بنائی تھی؟ نہیں. ایک ہے خدا کو ماننے کا تصور زبانی، اور ایک ہے احساسی اور عرفانی. احساسی اور عرفانی طور پر خدا کو ماننے کا تصور یہ ہوتا ہے جو میری اور آپ کی صلاح کے لیے ہے، کہ جس کی سنی جائے، جس کی، اس کو خدا کہتے ہیں، جس کی، مل کر کہیں، جس کی مانی جائے، جس کی مانی جائے، جس کی بات کو اپنی خواہش پر اٹھا کر رکھا جائے، جس کے سامنے خود کی مرضی کو ختم کر دیا جائے، جس کے آگے اپنی بالکل چلنے نہ دے، جس کے لیے اپنی نیند بھی قربان کر دیں، جس کے لیے اپنے آرام سکون کو قربان کر دیں، اس کو خدا کہتے ہیں. اب فیصلہ کریں کہ جسے ہم نے اللہ اکبر کہا تھا، جسے ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، جسے اللہ ہم نے کہا تھا، ہم نے اس کو خدا سمجھا ہے یا غرض کو خدا سمجھا ہے؟ اب اس کو فرق کریں. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں، ہماری جب خواہش ہو، جسم ہمارا دکھ رہا ہو، بخار ہمیں چڑھا ہوا ہو، اور ہماری کوئی ذاتی مادی ضرورت کہیں پر پڑی ہو، لیکن پھر بھی ہم اتریں گے، گاڑی سٹارٹ کریں گے، گاڑی نہیں تو سٹاپ پر کانپ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری خواہش ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ سمجھ لیجیے، چاہے وہ خوراک و کھانا ہو. بھوک ہمیں لگتی ہے, بستر پر بھی ہے تو اٹھ کر جاتے ہیں, کیوں؟ ہماری خواہش وہ ہے. تو جس کے آگے بندہ جھکے وہ خدا ہوتا ہے. اب سنیں ذرا اس بات کو. اب ہماری بخار بھی بڑا شدید ہے, تکلیف میں ہم پڑے ہوئے ہیں, بستر میں ہم پڑے ہوئے ہیں, لیکن جس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے دکھ و تکلیف کا کوئی احساس نہیں. وہ بڑا قیمتی ہے, وہ بڑا قیمتی ہے, اسی کو خدا کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک فکر میں عرض کر رہا ہوں, اسی کو خدا کہتے ہیں. تو یہود کو جو یہ کہا گیا, انہوں نے اپنے نفس اور خواہش کو خدا بنایا. کیا مطلب؟ کہ جس طرح خدا کی ماننی چاہیے تھی اس طرح انہوں نے خواہش کی مانی, اس طرح انہوں نے نفس کی مانی. میں کہتا تھا میرے پاس آؤ, نفس کہتی تھی میرے پاس آؤ, تو انہوں نے نفس کے لیے تو جانا گوارا کیا, میرے پاس آنا گوارا نہیں کیا. تو انہوں نے پھر زبان سے مجھے تو اللہ کہا, لیکن حقیقی طور پر, ماننے کے طور پر, مفہوم کے طور پر, مزاج کے طور پر, انہوں نے اپنی خواہش کو خدا مانا ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس میں اپنی فکر کو ذرا ڈیولپ کرنا. یہ نماز میں دل نہیں لگتا, کہا ہم خدا کو مانتے ہیں, کہا میں پھر تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہوں اور پھر نمازوں سے دل بھاگے. یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ان سے خطاب کر رہا ہوں جو سادے لوگ ہیں. آپ تو یقیناً پڑھے اہل علم ہیں, وہ تو جانتے ہی ہوں گے. یہ توحید کے وہ جام ہے جس کو ابواب در ابواب حضرت مخدوم سمنانی نقل کیا. مرید کے اندر وہ چنگاری نے رگڑا اس کے دل کو تاکہ چنگاری پھوٹے اور وہ اس احساس کو سمجھے کہ خدا ہوتا کون ہے. اس مثال پر, یعنی خدا وہ ہوتا ہے جس کی سنی جاتی ہے, اپنی تکلیف جس کے آگے بھلا دی جاتی ہے. اللہ ہو, اپنی تکلیف جس کے آگے, اس کی رضا کی مٹھاس اتنی ہوتی ہے کہ خود کے جسم کا درد یاد نہیں رہتا. سرکار مفتی اعظم ہند کے ملفوظ میں ہم نے پڑھا, بڑے بڑے بزرگوں کے ملفوظ میں پڑھا, کہ وہ جب ان کو ان کے مریدین اٹھاتے ہیں, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے, استغفر اللہ, کہ جب ان کو اپنے عام معاملات میں چلنا ہوتا ہے تو دو دو مرید ان کو پکڑ رہے ہیں, لیکن جب نماز آتی ہے تو تنہا چاروں رکعت کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, رب کو رب کہنے کا کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی جس کے آگے ہماری مجبوری کی کوئی حیثیت نہ ہو. وہ کمر ان کے بڑھاپے کی وجہ سے جو دکھ رہی ہے, وہ مسلح پر بھی دکھ رہی ہے. میں نے کئی بزرگوں کو الحمدللہ اپنے سامنے عمرہ کرتا ہوا دیکھا ہے. اپنے شیخ کو میں نے عمرہ کرتا ہوا دیکھا, چار آدمی ان کو پکڑ کر عمرہ یعنی چلائیں, لیکن میں نے ان کو رمل کرتا ہوا دیکھا, اور رمل ایسا کرتا ہوا دیکھا جیسا 20 سال کا لڑکا کرتا ہے. 20 سال کا لڑکا کرتا ہے. تو میں نے دل میں یہ کہا, یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ ٹانگوں کا درد کہاں چلا گیا؟ یہ بڑھاپے کی نکاہت کہاں چلے گی؟ او میں نے کہا یہ تو عرفان سمجھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے خدا کو خدا ہی, اللہ ہی کو خدا مانا تھا, اس لیے اس کی رضا کے آگے تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. جس کی مانے اور خود کو کچھ نہ سمجھے وہ خدا ہوتا ہے. تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ حضرات صوفیہ ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں. ذرا سے سر درد ہوا ہمارے حال پر رحم کرے اللہ, ذرا سے کمر دکھی ہماری تو ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی, ذرا سے سر میں درد ہوا تو ہم نے نمازوں کو مؤخر کیا, تو پھر ہم نے آرام کو خدا بنایا, اللہ کو نہیں, کیونکہ اس کے لیے ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا نا, اس کے لیے ہماری, اس کی رضا کے لیے ہم نے کام کی. تو یہ فکری تیز ہوتی ہے جو حضرت صوفیہ اندر سے بھڑکاتے ہیں اور دل کو مانچتے ہیں, دل کو مانچتے ہیں. تو لہذا شرعی تقاضے پر, قانونی تقاضے پر, الفاظ کے تقاضے پر آپ نے اللہ کون ہے یہ تو سن لیا, احساسی طور پر, عرفانی طور پر, معنی کے طور پر خدا وہ ہوتا ہے جس کے آگے ہر چیز نثار کی جاتی ہے, جس کو دے کر بھی کہا جاتا ہے کچھ نہ دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جو شہدا کی گردنیں کٹتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں فستو بے رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو جناب مرنے سے تو بندہ فیل ہو جاتا ہے, مرنے سے تو بندہ ناکام ہوتا ہے, یہ کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں اس لیے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس کے نظام کے سامنے اپنی زندگی کو کچھ نہیں سمجھا. اور یہ جو جواب ہم نے دے دیا نا کہ نظام اس کا نافذ کرنا تھا کربلا میں, تو خود کے بچوں کو کوئی حیثیت نہیں دی, اپنے آپ کو کوئی حیثیت نہیں دی. اگر بچوں کو حیثیت دی جاتی تو شاید وہ خواہشات اٹھ کر, شرک تو نہیں کہا جا سکتا لیکن جتنے عالی مرتبہ ہے ان کے توحید کے مقام کے وہ خلاف ضرور ہوتا, ان کے عرفان کے خلاف ضرور ہوتا, جیسا امام حسین ہے ان کے مرتبہ جو توحید اور عرفان جو ان کا ہے، بلکہ میں کہوں گا جو وحدت الوجود سے وحدت الشہود کی منازل پر وہ ہے، یہ اس کے خلاف ہوتا. اس لیے جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ حسبی ربی جل اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، معافی کر بھی غیر اللہ، ہر وہ چیز مجھے خدا تک جانے سے جو روکے گی میں اس کو دل سے نکال کر پھینکوں گا، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، رشتہ ہو. اس لیے جب وہ سب چیز کو، چاہے وہ اپنی جان ہو، اپنی انا ہو، جب سب چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور جان دیتے ہیں تو پھر مسکرا کے کہتے ہیں میں مرا نہیں ہوں، میں تو زندہ ہو گیا، اس لیے کہ میں نے اپنی جان کو بھی اس رب کے احکام کے سامنے حیثیت نہیں دی. تو جس کے سامنے اپنی کوئی حیثیت نہ ہو تو اسی کو تو خدا کہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی نیاز نماز ہوتی ہے، ہم نے اپنی نمازیں ٹھیک کرنی ہے. ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے داڑھی کے باوجود ہمارے کلمے ہمارے صحیح نہیں ہوتے، مسلمان کے نام کے باوجود ہم سب اس پہ شریک ہیں. ہمیں غور کرنا ہے، ہم ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں جو دلوں کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں. قطعاً مجھ جیسا ہیچ مدا اور عجیب غریب شخص اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ سرکار حضور امام العارفین حضرت مخدوم سمنانی پر گفتگو کر سکے، لیکن قحط رجال ہوتا ہے نا، مشائخ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں اور بیکار لوگ آ جاتے ہیں، بس وہی سلسلہ اور کڑی ہے. لیکن یہ بات سمجھیں آپ کہ یہ فکر میرے اندر بھی نہیں ہے، لیکن یہ مخدوم پاک فرماتے ہیں یہ پیدا کرنی ہے، اور اس پیدا کرنے سے ہی اللہ اکبر کہنے میں تم سچی ہو. اب سنیے آپ، حضرت امام سفیان ثوری، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اسماعیل حقی نے لکھا، وہ پہنچے جناب حرم شریف، احرام باندھا، لبیک میں حاضر ہوں یا اللہ، آگے سے واضح اللہ لبیک. تو جیسے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو جواب بھی آتا ہے، جب وہ محبوب ہو جاتے ہیں تو ناز والے ہو جاتے ہیں، تو ناز والے ہو جاتے ہیں پھر ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ان کو ہوتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں جب گیا تو میرے دل میں نیت یہ تھی کہ میں کچھ مارکیٹ میں تجارت بھی کر لوں گا، ہمارے لیے منع نہیں ہے، لیکن جو جتنا بڑھتا ہے اس کے عرفان اتنے بڑھتے ہیں. تو کہتے تھوڑا مارکیٹ میں مکہ سے کچھ سامان لے کر چلا بھی جاؤں گا، تو کہتے بس یہ خواہش تھوڑی سی غالب آ گئی تھی، یہ خواہش، یہ فکروں کی بات، یہ خواہش تھوڑی سی غالب آ گئی تھی. اور کہتے جب احرام باندھ کر میں حرم پہنچا اور میں نے کہا لبیک اللہ اکبر استغفر اللہ، ہم سو سو حج کر لیتے ہیں اور پھر فخر سے کہتے حاجی حاجی حاجی. ہم نے کہا جن کے لبیک مکمل ہوتا ہے نا وہ حاجی ہوتا ہے. علامہ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ امجدیہ میں آرام فرما رہے ہیں، شیخ الحدیث ہمارے دادا استاذوں میں سے، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے 10-12 حج فرمائے تھے، فرمایا کتنے حج کیے، کب 12 سفر کیے، جواب سنا آپ نے، کہ کتنے حج کیے، کب 12 سفر کیے، کہا حج، کہا وہ تو اللہ جانتا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو جو عرفان رکھتے ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں بولنے میں، وہ ایک ایک جملہ بولنے میں ڈرتے بھی ہیں کہ کسی جملے سے پکڑ نہ ہو جائے، اور کسی جملے سے وہ مریض خواہش جس کو اللہ کی رضا اور مرشد کی توجہ سے دفن کیا ہے وہ پھر کسی جملے سے جاگ نہ جائے. یہ جو کہتے ہیں میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، جو حضرات اولیاء کہتے ہیں نا میں کچھ نہیں، وہ خدا کے مقابلے پر بولتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے تو کہا اپنی کتاب میں کچھ نہیں، تو میں نے کہا تیرے مقابلے میں تھوڑی کہا ہے تجھے کچھ نہیں، وہ تو عرفان کے اس مرتبے پر انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں، تو ہی تو. اور جو یہ کہتا نا میں کچھ نہیں، تو روایت میں آتا من کان اللہ ہو کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا تو خدائی اس کی ہو گئی. جس نے یہ کہا نا میں کچھ نہیں تو ہی، تو ہم نے کہا کہ پھر تو جس کو کہے گا تو وہ تو ہو جائے. اس لیے اللہ فرماتا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا، جو یہ کہتا نا میں کچھ نہیں تو ہی تو، پھر خدا کہتا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، جو یہ کہتا میں کچھ نہیں تو ہی تو، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا، جو یہ کہتا میں کچھ نہیں تو ہی تو، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا. یہ بخاری کتاب الرقاق کے اندر. یہ مرتبہ آتا نمازوں سے تو ہے، لیکن اس نماز میں جس میں احساس ہوتا ہے، احساس بندگی، احساس بولیے، احساس بندگی جس نماز میں. تو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں یہ کوئی تجارت کا سوچ کے جانا فقہی طور پر کوئی حرام نہیں ہے، لیکن عشق میں بہت بڑی گرفت ہوتی ہے، عشق کی مزاج میں بڑی گرفت ہے. کہتے کہ جب میں پہنچا تو میرے ذہن میں کہتے قاری صاحب بس تھوڑی سی خواہش بڑھ گئی کہ بھائی ذرا قیمتی سامان اپنے علاقے میں لے جا کر بیچ دوں. تو کہتے لیکن جب میں پہنچا اور میں نے جملہ کا لبیک تو کانوں میں آواز آئی کس کے لیے لبیک، کس کے بارگاہ، بازار میں حاضر ہے، ہمارے پاس حاضر ہے، کس کے پاس حاضر ہے؟ فرمایا لا لبیک لا لبیک.
تیری پکار ہی مقبول نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ, پھر انہوں نے گڑگڑایا, استغفار کی, توبہ کی, اپنی ناک کو زمین پر رگڑا اور معافی مانگی کہ مولا اس خواہش کو تو قرار دے اور میں یہ دور دراز سے سفر صرف تیری یاد میں کرنے کے لیے آیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں میں نے لبے کا جملہ کہا تو پھر اس کے بعد مجھے کانوں میں کوئی صدا نہیں آئی. لیکن وہ تو بڑے عظمت والے لوگ ہوتے ہیں, وہ تو زندہ دو لوگ ہوتے ہیں جن کو صدا آ جاتی ہے. اب صدا دو قسم کی ہوتی ہے, ایک باقاعدہ آواز آتی ہے, ایک اندر سے ضمیر اٹھاتا ہے. ہم تو اتنے بیکار لوگ ہیں, تو ہم تو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ اکبر, اتنی خطرناک درجے پر ہم کھڑے ہیں, اتنے خطرناک درجے پر ہم کھڑے ہیں کہ ہمیں تو اندر سے آواز بھی نہیں آتی. حاطف بولے باہر سے تو الگ مسئلہ ہے, جس کے لیے وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں وقت پر متنبع کر دیا جاتا ہے, وہ تو خطرے میں جسے پول قیامت کے دن کھولیں گے. وہ تو خوش نصیب ہے جسے دنیا میں بتا دیا گیا اور اسی وقت اس کے لیے کہا گیا اور اس کی اصلاح ہو گئی. تو لہذا حضرات صوفیہ جو یہ کہتے ہیں کہ فست و رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا, تو یہ بھائی مرنے سے تو بندہ ناکام ہوتا ہے. کہ نہیں, تم میرے جملے کو نہیں سمجھ پائے, میں تو اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا کہ میری جان سب سے عزیز تھی, وہ رب پر قربان کی. تو مطلب کیا ہوا کہ میری جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, حیثیت تو اس کے احکام کی تھی, اور اسی کو تقاضے بندگی اور اسی احساس کو خدا کہنا کہتے ہیں. حضرت علی کی کمر میں تیر لگ گیا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کمر پر تیر لگ گیا تھا. اب دیکھیں آپ ذرا اس مثال میں اس پوری تقریر کو کھنگالیں آپ, اور میں اس پر گفتگو ختم کر دیتا ہوں. ان کے بعد حضرت زبیر بن عوام کا ایک جملہ عرض کر کے, اب آپ دیکھیں تیر جب حضرت مولا کے جو کہ کمر میں لگ گیا, تو جب کھینچا جاتا تو درد ہوتا تھا, کھینچا جاتا تو درد ہوتا تھا. فرمایا رک جاؤ, جب نماز پڑھو تو نکال لینا. ایک نماز سے دوسرے نماز جب کھینچا گیا نہیں, تکلیف ہوتی تھی, یعنی جسم جس کو کہتے نا اچھل جانا, ظاہر سی بات ہے گوشت سے ہڈی تک پہنچا ہوا تیر, سوئی اگر کانٹا پاؤں میں پھنس جائے تو بندہ چل نہیں سکتا. سیدنا علی اور یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے پکائے ہوئے کھانے آج تک ہم کھا رہے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جہاد اسلام میں جب تیر ان کو لگا تو تیر نکالتے تو چیخیں نکل جاتی, کہتے جب نماز کے لیے کھڑا ہوں گا تو نکال دینا. کہتے نماز انہوں نے شروع کی, اگلے نے پورا کام کر کے نکال دیا, اور جب اٹھے تو پتا چلا کہ جناب تیر تو تھا ہی نہیں. تو یہ کیا کیفیت تھی؟ فرمائیے وہ عرفان تھا کہ خدا کو خدا کہنا تھا, کہ اپنی تکلیف, یعنی جب عبادت میں کھڑے ہو گئے, ایک ہے منافق کی نماز, ایک مومن کی نماز. اللہ اکبر, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. قرآن کہتا ہے منافق جب نماز پڑھے گا تو ڈھیلا ڈھالا ہوگا, اس کی ٹانگیں دکھ رہی ہوگی, اس کو سستی آ رہی ہوگی, یعنی قرآن نے اس کو کسالا کہا, یعنی اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا اور مردود خشک لکڑی کی طرح وہ کھڑا ہوگا. بتاؤ قرآن نے منافق کو کہا, آج میری اور آپ کی نماز ایسی ہے کہ نہیں؟ کیوں قرآن نے منافق کی نماز یہ ذکر کی؟ اس لیے کہ وہ فارمیلٹی پورا کر رہا ہے, کس کے آگے کر رہا ہے اس کو غرض نہیں. لیکن حضرت علی جب نماز پڑھتے ہیں تو تیر نکال دیا گیا, درد نہیں پتا چلا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات کا روب اور دبدبا, اور جس کے حضور کھڑے وہ ذات اتنی مضبوطی سے یاد ہے اور اتنی سختی سے یاد ہے اور اتنے واضح طور پر یاد ہے کہ اپنی تکلیف, تکلیف کچھ نہ رہی, اس کے حضور کھڑا ہونے کا احساس اس تکلیف کو دبا گیا. ہم اگر ایسا نہ بھی کر سکے, اور ایسا کون کر سکتا ہے, لیکن اپنی نمازوں کو کچھ تو بہتر کریں. ادھر دیکھ رہے, ادھر دیکھ رہے, ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو اندر احساس کو جواب دیں. ایسا یہی ٹانگ اگر پان کی دکان پر کھڑے ہو تو درد نہیں کرتی, یہی سر اگر, توجہ چاہتا ہوں میں, ہنسنا نہیں یہاں پر کوئی مزاج ہے, بہت ہنسی آپ کو آتی ہے پیچھے تشریف رکھیں, ہم ایسے بیکار لوگ ہیں تو ہنسی بس اس موضوع پر اچھی نہیں لگتی. تو آپ ذرا توجہ رکھیں اس بات پر کہ اگر ہمارے سر میں بھی درد ہو رہا ہو, بخار ہو, تو ہم چاند رات کو شاپنگ کرنے کے لیے جب نکلیں تو جناب کپڑے کی لالچ اور دنیا کی لالچ کو اس کو دکھانا وہ اتنی غالب آ جاتی ہے. اس سے میں سمجھا رہا ہوں اپنے اور آپ کو کہ پھر وہ سر کی تکلیف ہمیں تکلیف نہیں لگتی, کمر کی تکلیف تکلیف نہیں لگتی, تو آخر وہ دیکھیں کیا کہ کوئی ہم نے کوئی دوائی کھائی تکلیف ختم ہو گئی؟ نہیں, یہ تو جذبات کی جنگ ہے میرے بھائی. کبھی ایک جذبہ بڑھتا ہے, کبھی دوسرا جذبہ بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی ایک احساس بڑھتا ہے, کبھی دوسرا احساس بڑھتا ہے. توجہ کو بانٹنا پڑتا ہے, توجہ کو بانٹنے کے لیے جناب علی پھر توجہ کہیں اور لگانی پڑتی ہے. تو جب ہمارا جسم دکھ رہا تھا, توجہ دنیا کی طرف گئی, توجہ کپڑوں کی طرف گئی, توجہ شاپنگ کی طرف گئی, توجہ بچوں کی طرف گئی,
تو وہ جو دوسری توجہ تھی وہ ختم ہو گئی. تو پتہ چلا جناب اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک توجہ کی جنگ ہے. لہذا تقاضا اس چیز کا ہے، بندگی اس کو کہتے ہیں، خدا ہونا اس طرف کہتے ہیں کہ جس کی رضا پر توجہ زیادہ جائے، اور یہ نمازیں بندے کی زندگی میں اصلاح پیدا کر. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا سٹائل کیا ہوتا ہے، کسی کو کہیں ذرا چھپکے سے کبھی کبھار یار ویڈیو بنا لینا، پھر ہم دیکھا تو ہم کو خوش شرم آئے کہ یہ ہم کس کے آگے کھڑے تھے. دنیاوی دفتر میں اگر کوئی آفیسر ہمیں بلا لے، گورنر صاحب بلائیں تو یہ تو خیر اس کے لیے معراج ہوگی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آفیسر اس کو کوئی بلا لے اور وہ چلا جائے، ڈی ایس پی بلا لے، تو وہ ذرا نہا دھو کے عطر لگا کے جائے گا، جائے گا نہیں جائے گا بولے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائے گا، مجھ سمیت جو بھی ہو، اور جا کر جب اس کو جائے گا تو دروازے کے اندر سر میں آ سکتا ہوں بڑے طریقے سے، اور اس کو دیکھ کر وہ گفتگو کرے گا. اور اگر وہ مصروف ہوگا، اگر وہ کسی کے ساتھ بولیے مصروف ہوگا، تین چار آفیسر سے بات کر رہا ہوگا، تو میں اور آپ کرسی پہ بیٹھ نہیں جائیں گے اس کی اجازت کے بغیر، اور نہ ادھر ادھر فوٹو دیکھ رہے ہوں گے، قاضی اعظم کا فوٹو یہ وہ نہیں. کیوں؟ ہم کہیں گے یہ تو اس کی محفل کے خلاف ہے. ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کہے گا کہ عجیب آدمی، اس کو تمیز نہیں ہے. تو دنیاوی افسر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو کیسی تہذیب ہوتی ہے، خدا کے سامنے آتے تو ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا. وضو ہم نے کیا ہوتا ہے وضو خانے پر، اور ہاتھ کو جھٹکتے 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 تک ہم پہلی صف میں آتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا. آستینیں بھیگی ہوئی ہوتی ہیں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، پاؤں گندے ہو رہے ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. ہم گھر کے اندر ایک الگ نائٹ ڈریس رکھتے ہیں نماز کے لیے، اور یہ اچھے اچھے جبے جو ہے نا وہ ہم لوگوں میں پہنتے ہیں، اور جب نماز کبھی پڑھنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ اپنا وہ جو پرانا کرتا ذرا اس کو نکالیں، اس پر ہم نماز پڑھیں. نماز ہو جاتی ہے، نماز کے لیے پاکی شرط ہے اگر وہ پاک ہے. میں عرض کر رہا ہوں لیکن عشق کی ایک زبان ہوتی ہے. کبھی آپ دیکھیں یہ ہلکی سی دھمک آپ کو کہاں پہنچا سکتی ہے. یہ کپڑا تو نے دنیا والوں کے لیے پہنا، جو تو گھر میں پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ کپڑا پہن کے کبھی دفتر میں جا سکتا ہے؟ یہ کپڑا پہن کے کبھی کسی کی شادی میں ولیمے میں نکاح میں جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ ارے یہ کیسی بات کرتے ہیں لوگ، کہیں گے یہ دیکھو اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں. تو میں نے کہا مجھے اور آپ کو پھر شرم آنی چاہیے کہ جو لوگوں کے آگے ہم کپڑے نہیں پہن سکتے ہم خدا کے آگے پہن لو. تو مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہیے، ہمیں اپنی نمازیں مجھے بھی درست کرنی چاہیے اور آپ کو بھی درست کرنی چاہیے. دنیاوی آفیسر کے سامنے ہم جاتے ہیں تو اس کے دربار کے آداب ہمیں پتا ہوتے. نماز میں ہم مسجد کے پلر گن رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے آداب اتنے پتا ہیں کہ گھر میں اگر وضو کرتے ہیں تو گھر کے ڈر سے ہم باتھ روم میں ہی تولیہ لے جاتے اور وہیں سے سکا کے باہر نکلتے، ورنہ گھر میں شور ہو جائے گا، کبھی پوچھا لگ چکا تھا اور تم نے پانی گرا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو گھر کے آداب، گھر اتنا محبوب ہے ہمیں، گھر ہمیں اتنا محبوب ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے اندر آداب سکھاتی ہے. نہیں آتا تو مسجد کا ادب نہیں آتا، نہیں آتا تو. اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو احساس سمجھے، دوسرے وہ ہیں کہ کمیٹی کو اختیار ہونا چاہیے. اس حدیث پاک کے اندر آیا، اعلیٰ نے بھی لکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پسینے میں بو آتی ہے اور دوسرے مسلمان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، فقہا نے لکھا اس کو مسجد سے باہر نکالیں. آپ اگر اس کے لباس میں بدبو ہے، جس طرح کے فاضل بریلوی کے دور میں وہ لالٹین جلانے کا ایک رواج تھا نا، تو اس میں وہ مٹی کا تیل یوں تھا جس میں بدبو تھی، تو مسئلہ پوچھا گیا، کیونکہ لائٹوں کا زمانہ نہیں تھا، مسئلہ پوچھا گیا کہ جناب یہ مسجد میں جلانا کیسے؟ فرما ناجائز، اس میں بدبو ہے، اور بدبو کی چیز مسجد میں نہیں لائی جا سکتی. جس طرح کہ پیاز کھا کر کوئی آئے تو منع کیا جائے گا اس کو، لہسن کھا کر کوئی آئے تو منع کیا جائے گا، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور یہ مسجد جو ہے اس کا گھر ہے، ٹھیک ہے، منع کر دیا آپ نے، نہیں ہو سکتا. ایک دن امام اہل سنت خود آئے تو دیکھتے ہیں کہ ان کی مسجد میں خود جو ہے وہ چراغ جل رہا اور ساتھ میں خادم بیٹھے ہوئے، تو کہا کہ میں نے تو فتویٰ دیا تھا یہ نہیں چلے گا، تم نے کیسے جلایا؟ کہا حضور اس میں میں نے خوشبو والا تیل ڈالا، مٹی کا تیل نہیں ڈالا. فرما اچھا، لیکن جانے والا تو یہ سمجھے گا کہ جناب یہ تو فتویٰ سب کو دے رہے ہیں، خود یہ کر رہے ہیں. فرما اب یہاں پر بیٹھے رہو، جتنے لوگ جائیں سب کو پکڑ کر یہ کہو کہ دیکھو چراغ جل رہا ہے لیکن خوشبو والا تیل ہے، چراغ جل رہا ہے لیکن خوشبو والا تیل ہے. تو جو احتیاط کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی احتیاطیں بھی پھر ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جس میں آپ نماز پڑھتے تھے. ہم اس معراج پر تو نہیں پہنچ سکتے، اس جیسے نہیں ہو سکتے. لوگ تو نبی کے برابر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، لیکن امت تو یہ کہتی کہ بندہ تو غوث اعظم جیسا نہیں ہو سکتا، ان کے غلاموں جیسا نہیں ہو سکتا. تو کہاں صدیق اکبر، کہاں صحابہ، کہاں ان کی جماعت، کہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن کی نالین کی دھول عمر پر اڑی تو وہ فاروق اعظم ہوگا، جن کی جوتوں کی گرد سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر پڑی تو وہ ابو بکر صدیق ہو گئے، تو جن کی نالین کی خیرات سے یہ سب چمک گئے تو میرے آقا کی برابری کو کر سکتا ہے؟ وہ تو نبی نہیں کر سکتے میرے بھائی، یہ ملا کہاں پڑا، یہ تو ملا کہاں پڑا، اس کو تو کوئی اپنے ساتھ کرسی پر بھی نہیں بٹھاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں میں سب سے بڑے ہیں، وہ حضور سے کاندھا نہیں لگاتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور کے جھنڈے کے نیچے پاؤں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے قدموں پر وہ آئیں گے۔ تو یہ تو مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت مصطفیٰ آپ کو نمازوں میں بھی بہت زیادہ سپورٹ دے گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے مکان میں نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ اوپر سے گر گیا، قریب میں بچہ تھا اس پہ لپٹ گیا، پورے کمرے کے اندر شور ہو گیا، شور و غوغا ہوا، اور سانپ کو مار دیا گیا، بچے کو بچا دیا گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، بیگم نے کہا کچھ پتا چلا؟ کہا کیا ہوا؟ اسی چھوٹے سے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں کچھ نہیں پتا چلا؟ کہا نہیں نہیں، مجھے میں تو نماز پڑھ، کیا جواب دوں، میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ نماز پڑھے تو کون کیا ہو رہا تھا، ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ تو اسی ایک چھوٹے سے حجرے میں بچہ سو رہا ہے ساتھ میں، سانپ گر گیا۔ چاہتے تو فقہی اعتبار سے سب جائز تھا، لیکن ان کے عشق نے بڑھنے ہی نہیں دیا، ان کو توجہ در گئی نہیں، اس لیے کہ توجہ کہیں اور تھی، توجہ کہیں اور تھی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان بزرگوں کے اعمال ہم اس لیے پڑھتے ہیں، ان جیسے تو نہیں بن سکتے، یعنی کما حقو، لیکن اگر ان کی زندگی ہم پر کوئی اثر نہ کرے تو پھر ان کا عرس منانے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کی تعلیم اگر ہماری زندگی میں اگر ہمیں نیک نہ کر سکے تو ان کا نام لینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ الحمدللہ جو تعلیم کا پہلو، رتبے میں تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہاں تعلیم کو اس لیے اپنائیں گے تاکہ اپنی نمازوں کو ہم نیک کریں۔ وضو کرتے وقت لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نمازوں میں خیال بہت آتا ہے، تو بزرگ لکھتے ہیں کہ جناب نماز میں خیال اس لیے آتا ہے کہ تو جماعت سے ایک منٹ پہلے پہنچ رہا ہوتا ہے، نماز سے ایک منٹ پہلے پہنچ رہا ہوتا ہے، اور دکان پر تو دکان کھولنے سے ایک گھنٹہ پہلے پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اگر دکان پر تو گاہک کھڑا ہو اس وقت پہنچے تو ایک کلو کی بجائے دو کلو تول کے دے دے، او یار دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، میں تو سفر میں تھا، لیکن اپنی دکان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک گھنٹہ پہلے پہنچنے کے تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے، دماغ تھوڑا کام کرے گا تو گراہک سے بات بھی کر سکیں۔ لیکن نماز میں کب پہنچنا ہے، جمعے میں کب پہنچنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بہت برا جانا کہ جب وہ جمعے کی نماز میں خطبہ چھوڑے اور پھر آئے، اور باقاعدہ حضور کے خطبے ہیں جس میں خطبے میں حضور نے کھڑے ہو کر جمعے میں اس شخص کی مذمت کی ہے کہ جو جمعے کے خطبے چھوڑ کر صرف نماز کے لیے آتا ہے، تو کہا کس کے لیے آتا ہے جب آداب ہی نہیں پتا؟ تو نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ نماز میں وسوسے اس لیے آتے ہیں کہ جو جنجال پورا ہم نے اپنے دماغ میں لیا ہے اس کو لے کر ڈائریکٹ نماز میں گھس گئے ہم۔ لیکن اگر نماز کو بے ترتیب نفسیاتی طور پر ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے، اذان 15 منٹ پہلے مؤذن دیتا کیوں ہے؟ اس لیے دیتے ہیں مؤذن صاحب اذان تاکہ ہم اسی وقت دکان بند کریں، آرام سے چلتے ہوئے آئیں، وضو خانے پر سکون سے وضو کریں، بھگدڑ اس میں نہ ہو، تاکہ جو خیالات ادھر ادھر کے وہ ادھر ریلیز ہوتے رہیں۔ طریقے سے آپ نے وضو کیا، اور یہ بھی خیال ہو کہ وضو کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک ہاتھ دھو رہے ہیں دوسرا ہاتھ نہیں دھویا تو مجھے کیا پتا آپ نے دھویا کہ نہیں دھویا، میں نے ایک پاؤں دھویا ایک پاؤں نہیں دھویا آپ کو پتا چلا نہیں دھویا، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم دونوں پاؤں برابر دھو رہے تو یہ پڑوس کے ڈر سے دھو رہے ہیں خدا کے ڈر سے دھو رہے ہیں، ابھی سے تھوڑا تھوڑا عشق بڑھائیں۔ تو وضو کے اندر جب آپ استحضار اور مراقبے کی کیفیت پیدا کریں گے، اور میں اور آپ دونوں کہ جناب یہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا جا رہا ہے، ایک ایک بال کو اس لیے اچھی طرح سے رکھا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے تو مسجد میں بھی نماز میں 6-7 منٹ باقی ہوں گے، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں گے، 3-4 منٹ میں آپ سنت پڑھیں گے، تو وہ اور جو خیالات ہیں وہ آپ کے ختم ہوں گے، اور جس وقت فرض نماز کھڑی ہوگی اس وقت آپ کا ذہن اس تصور کے ساتھ، اور یہ بھی آپ سمجھیں گے کہ اب میں جس کے دفتر میں حاضر ہوں وہ احکم الحاکمین کا دفتر ہے، اب ادھر ادھر منہ اٹھا کر نہیں دیکھنا ہے، ادھر ہی دیکھنا ہے جدھر دیکھنے کو وہ پسند کرتا ہے۔ جیسے مؤذن نے یہ کہا اللہ اکبر اور حی علی الفلاح، تو اس وقت اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھے اور ڈرے بھی، اور لرستا ہوا قدم آگے بڑھائے کہ اب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ تو یہ وہ تصورات ہیں، یہ صرف وسوسوں کو نہیں ختم کرتے، یہ نمازوں کو نماز بنا دیتے ہیں، نمازوں کو بولیے نمازوں کو نماز بناتے ہیں۔ سفیان ثوری شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب میں نے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، ایاک نعبدو پر پہنچے تو نماز میں گر گئے، پھر دوبارہ انہوں نے نماز شروع کی جس طریقے سے کرنی تھی، پھر انہوں نے آگے بڑھایا الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین، پھر پہنچے ایاک نعبدو و ایاک نستعین پر پہنچے پھر گر گئے. جب قریبی لوگوں نے پوچھا یہ کیوں، کہا مجھے شرم آئی، شرم. کہا وہ کیسے، کہا میں نے زبان سے، اللہ اکبر، میں نے زبان سے کہا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں جبکہ جھوٹ بول رہا تھا میں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تجھ سے ہی مدد مانگ رہا ہوں، مجھے لگا میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں. تو عبادت کا معنی تو وہ ہے جس کے آگے اپنی خواہش کو زیر کیا جائے. کل تو میں فلاں کام کے لیے بھی بڑا بےتاب تھا، فلاں کام کے لیے بڑا بےتاب تھا. تو جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ اتنے بڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر خواہش پر، ہر خواہش اور ہر تمنا جس کے حضور زیر ہوتی ہے اسی کو خدا کہتے ہیں. ہم اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے، تو یہ درس تصوف کا ایک قاعدہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں تبدیلی کریں. عشاء کی نماز اگر نہیں پڑھی ہے تو کمر کسے، اور بعد فاتحہ بعد نیاز اپنی نماز کا اہتمام کریں. فجر کی تیاری کے لیے دماغ کو بالکل بیدار رکھیں. احکام الحاکمین کی طرف سے اعلان ہوگا اور مؤذن جھجھوڑ کر کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، وہ پگلے یہ سونے میں کچھ نہیں ہے، نماز نیند سے بہتر ہے. وہ کہتا بھی ہے نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہمیں بستر پر فیصلہ کرنا ہے کہ خدا بستر کو بنایا ہے یا اللہ کو بنایا ہے، خدا نیند کو بنایا ہے یا اللہ کو بنایا ہے. کیونکہ خدا کہتے ہیں اس کو ہے جس کے آگے اپنی خواہش قربان کی جائے، جس کی مان لی جائے، تو مانی نفس کی ہے یا اللہ کی مانی ہے. یہ تصور مومن کے دل میں اگر رائے کے دانے کے برابر بھی مان ہونا تو شیطان کے منہ پر لات مار کے ادھر پھینکے اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے. اور ایک دفعہ اگر آپ کھڑے ہو گئے نا تو بس آپ زینے پر آ گئے. اب تھوڑے دن لڑکھڑاہٹ کے پن ہوں گے، سستی آئے گی، اور جس دن نماز کے لیے دل نہ کرے اسی دن اور جم کر پڑھنا ہے، اسی دن بولیے اور جم کر پڑھنا، اور آرام سے وضو کرنا، اور آرام. ارے فرض نماز نہیں ہو پائے گی، کہا تو آپ تو چار رکعت میں پہلے بھی پڑھوں گا. کہا جی چار رکعت مکمل نہیں ہوگی، کہا جی اب تو دو رکعت بھی بعد میں ہوگی. تو یہ وہ فکری چیز ہے جو بندے کو مومن بناتی ہے، دل میں کلمے کو اتارتی ہے، تقاضۂ بندگی بتاتی ہے، اور پہلا سوال جو ہمارا ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں اس کا عرفان دیتی ہے. اللہ رب العالمین سیدنا مخدوم سمنانی کی کتاب سے جو ہم نے استفاضہ کیا باب سوئم سے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم نے اگر غلطی کی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور جو کرم اور شرف کی بات پر اگر ہمیں درستگی اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے تو اسے سیدنا مخدوم سمنانی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قاری صاحب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، ہمارے قبلہ الیاس بھائی کی والدہ کی بارگاہ میں ان بزرگوں کے توسط سے نظر کرتے ہیں، ہمارے والدین ہمارے شداروں کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور ہمارے سخت دلوں کو اللہ نرم کرے. اللہ رب العالمین ہمیں اچھی باتیں سننے کا ذوق پیدا کرے، وہ باتیں جس کو حدیث میں کہا گیا رقاق، دل کو نرم کرنے والی بات. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کرے اور نرمی کو قبول کرنے والا دل اللہ ہمارا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.